مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
مرحبا پاک الوطن، پاک الوطن، پاکستان۔ مرحبا پاک الوطن، پاک الوطن، پاکستان۔ دیدار کی تو عنایت، اس برکت فرما
چپ چپ چپ۔
شکر مسلمان ہو پاکستانی، شکر سید شکر مسلمان ہو پاکستانی، بے سبب فضل سے جنت بھی بینا
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہم آپ کو مختلف مدنی گلدستے دکھاتے ہیں. جشن آزادی کا موقع ہے اور اس موقع پر ہم آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جس میں ہمارے سنت کے پوتے بھی ہیں، ایک مقام پہ رکن شورا بھی ہیں اور کلام بھی ہے. آئیے آپ کو ایک مشترکہ دلچسپ مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں، اس میں دعائیہ کا کلام بھی ہے.
کردار ادا کیجیے. پاکستان زندہ باد. اسلامی ممالک میں سر فہرست صحراؤں، دریاؤں، پہاڑوں، آبشاروں، نہروں کی سرزمین، موسم گرما، سرما، بہاروں، خزاؤں کی نعمتوں سے مالا مال پیارا وطن، ہمارا وطن.
وقت پڑا تو کر دیں گے ہم،
وقت پڑا تو کر دیں گے ہم،
اس پہ جا قربان، جا قربان.
پاکستان سرزمین ہے اولیاء کی، جہاں مسکن ہے میرے داتا کا، لال شہباز کلندر کا، بابا فرید الدین کنڈی شکر کا، سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا، امام بری اور علم و عرفان کے پیکروں کا، مملکت خداداد پاکستان، پاکستان زندہ باد.
اس کے قیام کے مقصد میں ہے، اس کے قیام کے مقصد میں ہے عزم عالی شان، عالی شان.
میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی طرف سے، میری طرف سے تمام اہل وطن کو آزادی مبارک.
آپ مسکرا رہے ہیں.
سر مجھ سے انہوں نے پوچھا نہیں تھا.
اچھا
نمائندگی کر دی، چلو میں اوکے کر دیتا ہوں. پہلے انہوں نے بولا اب اوکے کرنا. اب وہ سن کے مسکرا رہے ہوں گے شاید، ٹھیک کیا ہو گیا. اصل ہمارے یہاں یہ ہے عرف ہے اس کا، میری طرف سے، میری تنظیم کی طرف سے، میری تحریک کی طرف سے اور میری برادری کی طرف سے آپ کو مبارک ہو. ہم سب آپ کے غم میں شریک ہیں. حالانکہ بھی ڈٹ کے کھا کر نکلا تھا، سمجھے، کہہ کے مار کے ہنسا تھا کچھ ابھی، اور اب ایک دم سیریس ہو کر ہم سب آپ کے غم میں شریک ہیں، ساری قوم آپ کے غم میں شریک ہے. تو یہ ہیں بس الفاظ، لیکن یہ کہ ہے قابل غور کہ جب کسی نے کہا نہ ہو پھر اس کی طرف سے کہہ دینا کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، یا آپ کو فلاں کی طرف سے مبارک ہو جو فلاں نے کہا نہ ہو، یہ تھوڑا قابل غور ہے. بظاہر جھوٹ ہو سکتا ہے کہ بات وہ نکل جاتا ہے انسان کے اس سے.
آپ تصدیق فرما دیں، جس طرح آپ نے عام طور پر سب کو مبارکباد دی مختلف مدنی گلدستوں میں بھی، لائیو میں بھی، اب اگر اس کو حکایت کر رہے ہوں کہ امیر سنت نے مبارکباد دی ہے تو کچھ بچت ہے؟
ہو سکتا ہے یہی تعویل ہو. میں نے مبارکباد دی ہے، مجھے یاد نہیں ہے اسے. جیسے جشن ولادت کی تو مبارکباد دیتا ہوں میں، عید میلاد النبی کی، اس کی مبارکباد مجھے یاد نہیں، اب دے دیتا ہوں، دیو تو پتا نہیں ہے. تو بعض اوقات ویسے نکل جاتا ہے، تو جب نکل جائے تو شرن کوئی اس پر گرفت نہیں ہے. قصدن بولنا مقصود نہیں ہوتا، ورنہ تو سب پھنس جائیں گے. یہ عام طور پہ لوگ بولتے ہیں، ہمارے سارے گاؤں والوں کو سلام، ہمارے سارے شہر والوں کی طرف سے سلام. تو یا تو بس نکل جاتا ہوگا، یا ہو سکتا ہے اس کی تعویل ہو کہ اکثریت نے کہا. اکثریت بھی نہیں کہتی نا، یہ دو چار کہتے ہیں، مطلب سارے گاؤں والوں کی طرف سلام، ہمارے سارے گھر والوں کی طرف سے سلام. تو یہ سارے گھر والے تھوڑی بولتے ہیں کہ ہمارا سلام کہہ دینا، عموماً نہیں بولتے. اب وہ جنہوں نے کہا ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے پوچھ ہی لیا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، میں بھول ہی گیا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1438 سن ہجری کے ذی قعدۃ الحرام کی 21ویں شب ہے 21، جبکہ 21ویں شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج عاشقان رسول اس لیے جمع ہے کہ آج 13 اگست بھی ہے، اور 13 اگست کا بھی یعنی کہ اب جاری ہے 13 اگست، 12 بجے پوری ہوگی اور 14 اگست کا آغاز ہوگا. نہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کا جشن آزادی منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، تو ہم نے 13 اگست سے شروع کیا اور 14 اگست تک مناتے رہیں گے انشاءاللہ، اور کل پورا دن بھی مناتے رہیں گے. مدنی چینل بنا ہی رہے، کل بھی ہم نے مطلب اسی تعلق سے کئی سوالات لیے تھے، اس پر کافی مدنی پھول حاصل کیے تھے، آج بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے. او بی وین کے ذریعے زنجانی کابینہ جو اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، اسلامی بھائی ابو بکر روڈ داتا نگر بادامی باغ مرکز الاولیاء لاہور، تو یہ بھی جمع ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عزوجل. انشاءاللہ آج پاکستانی کمپیوٹر بھی انشاءاللہ آپ کو ہم دکھائیں گے
انشاءاللہ.
5 سال کا مدنی منا ہوگا اور وہ انشاءاللہ ہمارے سوالات کے جوابات آپ کو دے گا انشاءاللہ.
مدنی منی ہے باپا،
مدنی منی 5 سال کی مدنی منی بنام پاکستانی کمپیوٹر. دیکھو یہ آ گئی ہے میدان میں اسکرین پر، ارے دو ہو گئی اب، اس میں اوریجنل کون سی ہے؟
3 ہے،
نظر دو آ رہی ہیں،
دکھائیں ایک اور جو چھوٹی والی. کچھ نعرے لگائیں گے، کچھ سوالات بھی ہے آپ شیئر کرنا چاہیں گے
تو یہ جو دو یکساں ہیں تو ان کو بیچ میں بٹھا دیجئے تو تھوڑا رونق بڑھ جائے گی.
پاکستانی کمپیوٹر کون سی، ہاتھ کھڑا کیجئے بیچ میں آ جائیے.
اب پاکستانی کمپیوٹر کو ان دونوں کے بیچ میں بٹھا دیں.
جی کمپیوٹر آپ بیچ میں آ جائیے. جی بھائی ماشاء اللہ،
تھوڑی اور زینت آ گئی نا، مدینہ تو 3 مدنی منیاں ماشاء اللہ. تو یہ انشاءاللہ ابھی بیٹھی ہیں، دیکھو ان کو تو خوشی کے مارے شاید نیند بھی نہیں آئے گی، ہم جب بھی موقع دیں ان کو، ان کے امی ابو بھی اس بہانے اسکرین سے ہٹیں گے نہیں کہ نہ جانے کب ہماری مدنی منی جو ہے یہ مدنی پھول لٹانا شروع کرے تو کہیں ہم رہ نہ جائیں. تو آپ کو رہنا بھی نہیں ہے، سارے خاندان کو قبیلے کو اڑوس پڑوس سب کو چوکنا رہنا ہے کہ کب پاکستانی کمپیوٹر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اوپن ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ویسے بھی کل چھٹی ہے نا، انشاءاللہ خیر، آج تو ہی مدنی منیوں نے مزے سے نیند بھی لی ہوگی دن کو اور تازہ دم ہو کے آئی ہوں گی.
بارش کے موسم میں اکثر و بیشتر باہر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہاں روڈ ہے یا نہیں، فٹ پاتھ ہے یا نہیں. ایسے ہی موسم میں ایک شخص روڈ کراس کر رہا ہے اور پھر اچانک انڈر لائن پائپ کے اندر گر جاتا ہے. لوگ اسے بچانے کے لیے دوڑتے ہیں مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوسری جانب سے باہر نکل آتا ہے. تو پیارے باپا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایسے موسم میں ہمیں چلنے میں، روڈ کراس کرنے میں، گلی سے گزرتے ہوئے کیا احتیاطیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کر سکیں؟
اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس میں یہ ہے کہ ایسے پانی میں چلنا نہیں چاہیے. اصل تو یہی ہے کہ نعرہ بانس نہ بجے بانسری. اپنے کیوں مطلب ایسے موقع پہ سیر و تفریح کریں جہاں بڑے بڑے گڑھے ہوتے ہیں. اب سب سیر و تفریح نہیں کر رہے ہوتے، بیچارے مجبور ہوتے ہیں، نہ دکان پر ہیں، نوکری پر ہیں، بارش آ گئی، اب وہ ندی نالے بہ نکلے، گھر بھی جانا ہے، تو یوں بھی ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ماشاءاللہ ہوتے ہیں کہ ایسے موقع پہ گھڑے میں بہت بڑا بانس اور اس طرح کی چیز کھڑی کر دیتے ہیں، تو اس سے آدمی جو ہے وہ تھوڑا چوکنا ہو جاتا ہے کہ یہاں کچھ ہے، بچ کر نکلنا ہے. تو یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، اگر ثواب کی نیت سے کریں گے تو ثواب بھی ملے گا کہ مسلمانوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں یہ بانس لگا رہا ہوں. تو اب اس میں یہ کہ یہ پانی جب بھرا ہوا ہوتا ہے اور گڑا ہوتا ہے تو سچی بات ہے کہ نظر تو آتا نہیں ہے. اب اس میں حفاظتی تدبیر بندہ کیا کرے؟ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی گزر رہا ہے وہاں سے اسی پانی کے بہاؤ میں تو اس کے نقش قدم پر چلے. لیکن یہاں بھی ایک خیر خواہی کی کمی ہے کہ یہ بھلے پہلے گرے تاکہ میں بچ جاؤں، اگر گرنا ہی ہے تو. یہ ایک تھوڑا مطلب یعنی کہ فساد اس میں ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے. اب اس کا حل بھی کیا، اس کو روک تو نہیں سکتے، یہ ظاہر ہے. یعنی ایک یہ صورت سمجھ میں آئی میرے بیٹے بیٹے، کیونکہ یہ اگر سلامت گزر گیا اور اس کے نقش قدم پر دوسرا جائے گا تو امید ہے کہ یہ بھی سلامتی کے ساتھ پار کر لیں گے. یہاں گڑا نہیں تھا، ورنہ گڑا ہوتا تو پتا چل جاتا. اب یہ جو ہے نا ذمہ داری، یہ ہوتی ہے انتظامیہ کی، کہ انتظامیہ ایسے مواقع پر جب ایمرجنسی کیمپ وغیرہ یہ لوگ بناتے ہیں تو سڑکوں کا بھی تھوڑا خیال رکھا کرتے ہیں. بارش جب بارش کا سیزن آئے تو اس سے پہلے سڑکوں کی صحیح ترکیب بنا لیں. یہ گڑھے ہوتے ہیں سڑکوں پہ تو گزرنے والوں کو تو پتہ نہیں چلتا، تو اس سے پہلے کم از کم، بلکہ یہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی اور یہ عام طور پر دنیا میں ہر جگہ نہیں ہوتی، بعض مقامات پر ہوتی ہیں جہاں غفلت زیادہ بڑھتی جاتی ہے. تو انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ گڑھے پر کروا لے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی اندر گرے نہیں اس میں. اسی طرح گٹر کے ڈھکن بھی ہمارے یہاں چوری ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. تو اگر کسی گٹر کا ڈھکن چوری ہو ہی گیا ہے تو کم از کم ایسے موقع پر تو کوئی ڈھکن کا انتظام کر لیا جائے، ویسے فوری انتظام کر لیا جائے، اور بلکہ ڈھکن کی ترکیب ایسی رکھنا ممکن ہوتا ہے کہ چور اس کو چوری نہیں کرتا. مثال کے طور پر اگر لوہے کا ڈھکن رکھیں گے نا تو وہ چوری ہوتا ہے کہ وہ بک جاتا ہے، وہ پتھر کا ڈھکن چوری نہیں ہوتا. پتھر کا ڈھکن وہ لے جا کر کرے گا کیا، کہاں بیچے گا، اسے لے گا کون؟ تو اس طرح کی ترکیب جو کرتے ہیں کرنے والے سمجھدار جو ہوتے ہیں، تو اس طرح مطلب یہ کہ جہاں تک ہو سکے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ گھڑے وغیرہ پور کر لیں تاکہ اب صرف جان کا خطرہ نہیں ہوتا نا. چلو زندہ بچ بھی گیا تو ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، زخمی ہو سکتا ہے. جب بالکل صحیح سلامت نکل آیا تو ذہنی طور پر اس کا توازن خراب ہو سکتا ہے، اس کو ایک دم شوق لگے گا نا، جھٹکا لگے کہ گاڑی میں گیا. لیکن یہ کہ بس نکل آتے ہیں بعض اوقات. ایک بار ہم قبرستان جا رہے تھے، جن دنوں قبرستان یہ میوا شاہ کے قبرستان میں وہ کوئی پل وغیرہ نہیں تھا، برسوں تک اس کا مطالبہ عوام نے کیا، سماجی کارکنوں نے بڑی بھاگ دوڑیں کی، تو پھر کہیں جا کر یہ پل بنا. تو جب پل نہیں بنا تھا اس وقت کی بات کر رہا ہوں، تو ہم کچھ اسلامی بھائی مل کر، پتہ نہیں دعوت اسلامی بھی بن گئی تھی یا نہیں، ہم یہ نالا بہ رہا تھا تو قبرستان وہیں سے گزرنا پڑتا تھا، اکثر وہ پانی بھی بہ رہا ہوتا تھا. خیر ہم وہ گزرے وہاں سے تو میرے ساتھ ایک سائیں بھائی تھے، اس نے ایک پتھر پر پاؤں رکھا. پتھر پر پاؤں رکھتے ہی وہ یعنی کہ یہ آپ مانے نہیں مانے، نظروں سے بالکل اوجھل ہو گیا، ہو ڈوب گیا بالکل، خلاص نظر ہی نہیں آ رہا. اب وہ ڈوب گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا، پھر یوں یوں کر کے نکل آیا، اسے کچھ بھی نہیں ہوا. یہ بھی ہے، وہ بولتے تھے خدا رکھے اس کو کون چکھے، محاورہ ہے. تو ابھی جو اسکرین پہ اس وقت تو سوشل میڈیا تھا نہیں، نہ کوئی سی ترکیب تھی، اور یہ سب آنن فانن فانن آنن یہ ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے. ورنہ اس کی تصویر اگر بن جاتی مووی تو میں آپ کو دکھا دیتا کہ وہ ہمارے لیے ایک کرشمے سے کم نہیں تھا. حیران ہو گئے ہم لوگ کہ کیسے نکل آیا. تو اللہ کی شان ہے. تو اسی طرح جو ہم کو ابھی تصویر میں بتایا گیا وہ بھی اسی طرح کا کیس ہے کہ یہ بھی بیچارہ ڈوب گیا، لوگ بچانے کے لیے بھاگے یا خود کو پھنسانے کے لیے بھاگے، ان کا بھی تو خطرہ ہوتا ہے بھاگنے والوں کا. یہ بھی گئے تو یہ نکل آیا، اس کو اللہ نے بچا لیا راستہ، اس کا وقت پورا نہیں ہوا تھا تو نکل آیا. ہم بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہوگا پانی پریشر سے، پریشر سے پانی یوں اچھلتا ہے، یوں جا رہا ہوتا ہے نا.
بندہ جب نہر وغیرہ کسی بھی پانی میں جاتا ہے تو ایک دفعہ دو تین دفعہ اوپر کی طرف آتا ہے وہ جی.
عین ممکن، عین ممکن ہے. تو بہرحال لے کے ایسے موقع پر مٹھیاں بند کر کے جو بھاگتے ہیں بچانے کے لیے، جذبہ تو صحیح ہے لیکن ہے رسک. زمزم نگر میں دعوت اسلامی کے افائل میں مرحوم عبد القادر، یہ اس وقت کے دعوت اسلامی کے بہترین مبلغ تھے، بہترین مبلغوں میں سے ایک تھے. اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور شب جمعہ اجتماع کے بعد، اجتماع میں انہوں نے بیان موت کا کیا تھا. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو فجر کے بعد یہ قریب ہی کوئی دریا یا نہر ہوگی، نہر تھی دریا تھی کچھ تھا، نہر ہوگی. تو یہ مطلب گرمیوں کا سیزن تھا تو یہ بےچارے ہوا خوری کے لیے فجر کے بعد وہاں سے نکلے ہوں گے کہ چلو کچھ اپنے ورد و وظائف بھی پڑھ لیں گے اور تھوڑا ہوا خوری بھی ہو جائے گی، واللہ عالم جو بھی دیا تو ان کی پتا نہیں ہے مجھے. تو یہ وہاں سے کچھ چار اسلامی بھائی تھے، پانچواں گزرا تھا، راہی تھا. تو یہ چار اسلامی بھائی تھے، یہ گزر رہے تھے اور یہ پانی تھوڑا تھوڑا قدموں قدموں تک ہوتا نا، تو تھوڑا اب تھے تو بچے ہی نا، ان مانو کر کے کوئی 20 سال کا تھا، کوئی 22 سال کا تھا، تو یہ تھوڑا پانی میں اتر گئے کہ چلو پانی کے مزے لے رہے ہیں. تو اتنے میں وہ حاجی عبد القادر جو تھے یہ گرے، گڑا تھا، گڑے میں گرے ڈوبے. اب وہ یہ تین جو تھے یہ باری باری یہ بھی دوڑے بچانے کے لیے، تو جو گیا وہ بھی گڑے میں لاپتا، کوئی راستے میں اور نوجوان گزر رہا تھا وہ دوڑا ان کو بچانے، بےچارا وہ بھی گیا. تو یوں یہ پانچ شہادتیں ہوئی. جی ہاں، جو ڈوب کر مر جائے نا وہ شہید ہوتا ہے. تو یہ پانچ شہادتیں ہوئی، زمزم نگر میں کوہرام مچ گیا. تو یہاں سے میں بھی گیا تھا جنازے، یہ پانچوں جنازے ایک ساتھ اٹھے، پانچویں کو بھی جو تھا وہ زیادہ مسلمانوں کا ملک ہے تو وہ بھی مسلمان ہی تھا، تو ان کو بھی عیسائی بھائیوں نے کہا ہوگا کہ یہ آ رہا ہے تو تمہارے بیٹے کا بھی جنازہ ہو جائے گا، تو یوں وہ بھی راضی ہو گئے. تو یہ پانچ جنازے الحمدللہ میں نے پڑھائے تھے اور وہاں میں پہنچا تھا زمزم نگر. تو یوں یہ ہوا تھا. تو اس لیے بچانے کے لیے، اور یہ آئے دن ہوتا ہے کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو جوش میں بےچارے بچانے کے لیے دوڑتے ہیں، خود تیرنا نہیں جانتے ہوتے تو یوں خود بھی ڈوب جاتے ہیں. بلکہ یہ بھی ہوتا ہے، میں آپ کو ایک حکمت کا پھول دوں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تو مجھے بھی کسی نے بتایا تھا کہ عام طور پر بندہ ڈوبنے سے نہیں مرتا، ڈوبنے سے عام طور پر نہیں مرتا، بلکہ یہ مرتا ہے خوف سے کہ جب یہ ڈوبتا ہے نا تو یہ سمجھتا ہے کہ اب میں گیا, تو ایک دم سے اس کو اتنا خوف بیٹھتا ہے کہ اس کی شریان پھٹ جاتی ہے اور اس سے وہ فوت ہو جاتا ہے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ جو بچانے کے لیے جاتا ہے نا وہ چونکہ تیراک نہیں ہوتا, ماہر بھی نہیں ہوتا کہ بچانا کس طرح چاہیے ڈوبتے کو, تو ڈوبتے کو بچانے کا طریقہ ہے کہ وہ اس کے پاؤں کو پکڑے, پیچھے سے پاؤں کو پکڑ کے گھسیٹ کر اس طرح لے آئے اس کو, مگر یہ وہ کرے گا جو تیراک ہوگا, عام آدمی نہیں کر سکتا. تو اگر یہ ان گھڑ ہوگا نا عام آدمی تو یہ زیادہ جس طرف سے موقع ملا اس کو پکڑے گا یا اس کو یوں لپٹا لے گا کہ میں یوں لے آؤں. اگر یہ لپٹائے گا یا اس کا ہاتھ, وہ چونکہ ڈوبنے والا تو ہاتھ مار رہا ہے, تو جیسے ہی اس کے ہاتھ میں یہ بچانے والا آئے گا نا تو یہ اس کو پکڑ کے اس سے لپٹ جائے گا ایک دم, تو کیا اس کے ہاتھ تو ویسے بند جائیں گے جو بچانے والا آیا, یہ اس سے لپٹ جائے گا اور یہ دونوں ڈوب جائیں گے کیونکہ وہ آزادی نہیں ہے, قیدی ہو گیا. یہ حکمت کا مدنی پھول ہے کہ قدموں سے ڈوبنے والے کو کھینچ کے لے جاتے ہیں. جو ماہرین ہوتے ہیں نا جو بچانے پر مامور ہوتے ہیں, عملہ ہے اس کا نام بھی ہے کچھ یار, ریسکیو ایسا کچھ نام ہے نا,
ریسکیو
تو ریسکیو کے مطلب افراد جو ہے نا ایسی جگہوں پر شاید موجود ہوتے ہیں کہ جہاں سے حادثات ہونے کا امکان ہوتا ہے, یا اپنے دفاتر پہ ہوتے ہوں گے, اور اب دفاتر پہ ہوتے ہوں تو فون کرے کون اور آئے کب, یہ موقع کی خاص خاص مواقع پر جن دنوں چھٹیاں ہوتی ہوں گی, اور یہ میرا خیال راؤنڈ لگاتے ہوں گے تو یہ ماہر ہوتے ہوں گے, تو یہ نکال بھی لاتے ہیں, تو یہ اسی طرح کرتے ہوں گے ٹانگ پکڑ کے کھینچ کے لے آتے ہوں گے, اللہ بہتر جانے. تو یہ میں نے سنا کسی سے تو میری بھی سمجھ میں آیا کہ یار یہ لپٹ تو جائے گا اور پھر یہ کسی کام کا نہیں رہے گا, بچانے والا خود ہی ڈوب جائے گا. تو اس طرح یہ کئی کئی افراد جو ڈوبتے نا تو شاید ایسا ہوتا ہوگا, اللہ بہتر جانے, اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائش میں نہ ڈالے. بہرحال کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے.
پیارے باپا جان, جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کار کس طرح برے طریقے سے دب گئی, تو کیا جو دب کر فوت ہو جائے ہم اسے شہید کہہ سکتے ہیں؟
جی ہاں, کوئی مسلمان, شہادت مسلمان کے لیے غیر مسلم کے لیے نہیں ہے. تو جو مسلمان کسی دیوار کے ذریعے یا کسی بھی پتھر کے ذریعے یا کوئی اس پہ ایسی سامان کوئی چیز لوہا آ کر گرا جس کے تلے وہ دب کر فوت ہوا تو وہ شہید ہے. تو یہ جو تصویر میں آپ نے بتایا, اب خدا جانے یہ مووی کہاں کی ہے, ہمارے ملک کی ہے یا کہیں اور کی ہے, کچھ سمجھ نہیں آئی میرے کو, لیکن یہ کہ جو اس طرح دب کر اگر یہ مسلمان تھا تو بے شک شہید ہے. تو اس طرح کے مناظر نے کم از کم تین بار دکھایا کرے کہ بعضوں کا تو توجہ نہیں رہتی تو وہ برابر دیکھ سکے آدمی, اور ناظرین کے لیے بھی ہے ایک توجہ کی بات ہوتی ہے کہ وہ اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں اس طرح. اب دیکھیں غور سے اس کو, یہ کار آئی, دیکھو یہ پوری کار اس میں چھپ گئی. اب کار میں ایک تھا یا چار تھے یا پانچ تھے کچھ پتا نہیں ہے, ہاں دبے بھی ہیں یعنی مرے ہیں یعنی, یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ فوت ہو گئے ہوں, ہو سکتا ہے یہ اس طرح مطلب یہ پتھر آئے ہوں کہ یہ کرشماتی طور پر یہ کار والے سب کے سب زندہ نکال لیے گئے ہوں. اگر فوت ہو گئے تو مسلمان تھے تو شہید. ہمارے لیے عبرت ہے اس میں کہ آدمی کتنا ہی بہترین ڈرائیور ہو, کیسا ہی ماہر ہو, کتنا ہی محتاط چلاتا ہو, یہ کیسا حادثہ ہے, اس سے تو بچ ہی نہیں سکتا آدمی. تو یہی ہے کہ مطلب اپنی مہارت پر، اپنی عقل مندی پر، ہوشیاری پر اعتماد نہ کرے، بس اللہ کی ذات پر اعتماد کرے بندہ، کہ لگام کسی اور کے ہاتھ میں، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کے ذریعے چند سوالات جو ہمیں موصول ہوئے ہیں. بابا یہ منصور عالم میں کہتے ہیں اگر ہارٹ ٹوٹ گیا ہو تو جس کی وجہ سے وضو اور نماز میں قیام نہیں ہو پاتا، اس حالت میں نماز کیسے پڑھے؟
وضو تو ممکن ہے، ایک ہاتھ سے وضو ممکن ہے، کوئی دوسرا وضو کروا دے یہ بھی ممکن ہے، اور ایک ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے وضو اگرچہ تکلیف سے ہوگا. جیسے منہ دھونا ہے تو چلو چلو کر کے بھی آخر وہ دھلی جائے گا منہ. تو ایسی صورت میں جبکہ وضو ممکن ہے، پانی پر قدرت ہے، تو تیمم کی اجازت نہیں ہوگی. اور رہا قیام، قیام بھی تو ہو سکتا ہے اس میں،
سجدہ نہیں ہو پا رہا تو قیام بھی ساقط ہو جائے گا، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں.
جبکہ سجدہ نہ ہو پا رہا ہو تو اب جیسے جوان ہے، بوڑھا آدمی ہے، جوان ہے، طاقت، تو اس طرح آپ اپنے بدن کی کیفیات پر ہے کہ اگر اس کے لیے سجدہ ممکن نہیں ہے یا سجدہ کرتا تو سخت درد ہوتا ہے. جس کو دیکھو ہر بات میں لوگ بولتے ہیں کہ سخت بخار آ گیا، بھائی کتنا تھا؟ 100 میں سے تھوڑا کم تھا، اس کو سخت بخار نہیں کہتے. تو یہ کہ ایسا درد ہو کہ جیسے کہ آدمی کی چیخ نکل جائے، یا یہ کہ ناقابل برداشت ہو جائے سخت درد. تو اگر شدید درد ہے، سجدہ کرنے سے شدید درد ہوتا ہے، تو بھی یعنی کہ وہ قیام جو ہے نا وہ اب نہ کرے تو چل سکے گا، اور اب یہ کہ اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت ہو جائے گی. ایسے موقع پر اپنا اجتہاد کرنے کے بجائے دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کرنا چاہیے کہ میری یہ کیفیت ہے، میں کیا کروں. ورنہ یہ کہ نفس ہے نا، یہ بڑا شریر اور گمراہ مفتی ہے، مفتی نہیں، گمراہ مفتی، مفت کا گمراہ مفتی ہے. جو نفس جو ہے نا وہ یہی مسئلے بتائے گا کہ مجبوری ہے، اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، مجبوری میں سب چلتا ہے، مجبوری میں سب معاف ہے، اس طرح کے وہ فتوے دے گا، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ گناہ میں نہ آ جا پڑے. تو واقعی جو مفتی ہے نا، مفتی اسلام عاشقان رسول کا جو مفتی ہے، آپ اس سے رجوع کریں اور اس سے مشورہ کر لیں، میں نے یہ تکلیف ہے میں کیا کروں، وہ جیسا فرمائیں حکم شریعت اس پر عمل کریں. مدینہ مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیل سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر جو سوالات ہمیں ملے ہیں، ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کہ میں بہت کوشش کرتی ہوں قرآن کی تلاوت کروں مگر نہیں کر پاتی، نماز پڑھتی ہوں، میں کیا کروں؟
نماز میں قرآن تو پڑھتی ہوں گی، ظاہر ہوتا ہے فرض، جو جتنا فرض ہے اتنا فرض ہے، جتنا واجب ہے اتنا واجب ہے. تو اگر یہ پڑھتی ہیں اور ویسے عام تلاوت کو نہیں کر پاتی، تو آخر اس کی وجہ اب وہ خود ہی جانتی ہوں گی کیا وجہ ہے. تو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ ایک وقت میں پورا قرآن پڑھ لیں یا ایک منزل ہی پڑھیں، اب جتنا پڑھ سکتی ہے. مطلب یہ کہ ایک پارا، چلو آدھا پارا، پاؤ پارا، ون فورتھ، ایک رکو روز کا پڑھ لیں. قرآن کو چھونا عبادت، کی زیارت کو دیکھنا عبادت، تو کھول کر ایک ہی آیت پڑھ لے تو بھی تلاوت تو ہوئی نا، ایک آیت کی تلاوت کی، تو ایک سے پھر دو، دو سے تین، انشاءاللہ اس طرح بھی ترکیب بنے گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی تلاوت نہ کر سکے؟ تو کوشش کریں. السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے اور تکمیل اللہ کی طرف سے، ہم کوشش کریں، اللہ تعالی ہم کو منزل تک پہنچائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا. نیت صاف، منزل آسان. نفس کا مشورہ خطرناک ہوتا ہے، نفس تو سستی دلاتا ہی دلاتا ہے، یہ گمراہ کن مفتی ہے. یہ ایسے غلط مسئلے بتا دے گا اور اس پر اور گمراہ مفتیوں کے اس میں جھانسے میں گرفتار بہت سارے لوگ ملیں گے جو بات بات پر کہتے ہیں کوئی سختی نہیں ہے, سب معاف ہے, سب چلتا ہے. یہ مولانا لوگوں نے اسلام کو مشکل بنا دیا ہے, نعوذ باللہ, کیا کیا بکواسیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ گمراہ کن مفتی کے چکر میں پھنسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ایسا کبھی بھی جرات نہیں کرنی چاہیے. مسئلہ نہیں معلوم, قفل مدینہ پھر کب لگے گا؟ یا تو قفل مدینہ لگانا فرض ہے ان مانو کر کہ وہ زبان بند ہی رکھنی ہے, بولنا ہی نہیں ہے. جبکہ مسئلہ ہی پتا نہیں ہے تو اپنی اٹکل سے جواب دینا یہ تو گناہ کا کام ہے. تو یہ ہمیشہ خیال رکھے. یہ بڑے بوڑھے خاص کر یہ زیادہ بےچارے ان گناہوں کا دھندا کر رہے ہوتے ہیں. یہ دو طرح کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں, اور تو کئی گناہ ہوتے ہیں. اس یہ بڑے بوڑھے میں نے نوٹ کیا کہ یہ دو طرح کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو بات بات پہ مسئلے بتاتے ہیں اور بات بات پہ دوائیں بتاتے ہیں. یہ کر لو, یوں کر لو, یہ دوا کھا لو, وہ دوا کھا لو. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ غیر مفتی کو فتویٰ دینا حرام ہے, جس طرح اسی طرح غیر طبیب کو, جو طبیب نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, اس کو کسی مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے. یہ دڑا دڑ یہ علاج کر رہے ہوتے ہیں, اور اب اتفاق سے اندھیرے میں تیر لگ جاتا ہے, کسی کو فائدہ ہو گیا تو یہ بس یہ اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ میں نے تو اس فلاں کو بتایا تھا, پوچھو جا کے ٹھیک ہو گیا ہو, اب اس کو بتایا, ہو سکتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے. کیونکہ ڈاکٹر نے ایک ہی دوا ہر ایک کو نہیں چلتی. ہر ایک کو ایک ہی دوا چلتی ہوتی تو اتنی ساری دواؤں کی اقسام کیوں ایجاد ہوتی؟ تو یہ مطلب نہیں بتانا چاہیے, بالکل نہیں بتانا چاہیے. ڈاکٹر ہی بتائے گا علاج, ہمیں نہیں بتانا چاہیے. ہاں جنرل جو ہم بتاتے ہیں نا, جنرل نسخے جیسے کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں کہ بھائی سر درد کے لیے یہ چیز کھا لی جائے تو فائدہ ہو جاتا ہے, پیٹ میں درد ہو تو وہ چیز کھا لی جائے تو فائدہ ہو جاتا ہے, یہ ایک الگ چیز ہے, اس میں حرج نہیں ہے. کسی مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے. تم یہ کھا لو, تم یہ ٹیبلٹ لے لو, یہ ہے مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا. اور اگر یہ ڈاکٹر نہیں ہے یہ بتانے والا کہ یہ ٹیبلٹ کھا لو, وہ گولی کھا لو, وہ سیرپ لے لو میڈیکل اسٹور سے, یہ پی لو, یہ حرام ہے کہ یہ مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا ہوا.
بابا اس میں یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ جیسے گھروں میں بڑی بوڑھیوں کا ایک رویہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر شیرخوار بچہ, دودھ پیتا بچہ, اب اس کو کوئی بیماری ہوگی, کوئی مسئلہ ہو گیا, تو اب ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی جب خواہش کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ کیا بات بات پر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہو, یوں کر لو, یہ علاج ہے اس کا, یہ کر لو, تو اس پہ برا مانا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کے جا رہے ہیں.
یہ ان کے تجربات, جن کو تجربات ہوتے ہیں نا یہ بچے پالنے کے, تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ بچوں کو کیا کیا دینا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ڈاکٹر کو جا کر پوچھے کہ ہم انگلی کس طرح بچے کی پکڑیں, یہ پکڑیں یا یہ پکڑیں اور اس کو چلنا سکھائیں. سر ہر بات تو جہاں مطلب یعنی کہ تجربات ہوتے ہیں, تو یہ تجربات یا ایسے ہلکے پھلکے نسخے, اب جیسے کہ کسی کو قبض لگ گیا تو اب یہ ہلکا پھلکا نسخہ مشہور ہے کہ بھائی استبغول, اب استبغول لے لیں, تو اس میں تھوڑی حرج ہے. یوں تو بہار شریعت کے چھٹے حصے میں صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو کہ بہترین حکیم تھے اور یہ حکمت پر پہنچ گئے تھے, اعلی حضرت نے بولا کہ اور میں کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے, تم یہ علاج کرنے والے بہت پڑے, تم یہ علاج کرو امت کا, مسئلے بتاؤ. تو حکیم ہونا, ڈاکٹر ہونا یہ بھی فرض کفایہ ہے, فرض کفایہ کہ یہ بھی ہونا چاہیے, لیکن عالم کی اپنی فضیلت, جبکہ دوسرے حکیم موجود ہیں, ہزاروں لاکھوں ڈاکٹر حکیم موجود ہیں, تو ہر ایک بولے گا میں ڈاکٹر اور حکیم بن جاؤں, یہ ضروری بھی نہیں ہے. عالم کی اپنی اہمیت ہے. تو یوں مطلب یہ ماہر حکیم تھے, حاذق طبیب تھے. تو انہوں نے بہار شریعت کے چھٹے حصے میں یہ کافی مطلب نسخے لکھے ہیں حاجیوں کے لیے, کہ یہ چیزیں تم ساتھ رکھو تمہیں کام آئیں گی, دوسروں کو دو گے تو وہ بھی دعائیں دیں گے تم کو. تو وہی بے ضرر چیزیں ہوتی ہیں بعض, کہ وہ جو بھی استعمال کرے اس کو نقصان نہیں ہوتا, لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم کو بے ضرر لگتی ہیں لیکن وہ نقصان کر جاتی ہیں. مثال کے طور پر شہد ہے, شہد شفا ہے, لیکن یہ دوا کے طور پر ہم تجویز نہیں کر سکتے کسی کو, کہ جس کا مزاج وہ صفراوی ہو نا, یہ ایک پت بولتے ہیں اس کو, تو یہ ایک انسان کے جسم میں چار خلطیں ہوتی ہیں, اس میں سے ایک خلط ہے یہ, تو جس کا صفراوی مزاج ہوتا ہے اس کو شہد ناموافق ہوتا ہے, اس کو تکلیف ہو جائے گی. اس طرح کھجور, کھجور کھا لو, بارہ کھجور کھا لو بارہویں شریف کی نسبت سے, اب کسی فرد کو بولا تو اب جو بےچارا ایک بھی کھجور نہیں کھا سکتا, میں نہیں کھا سکتا, کبھی کھا لیتا ہوں ایک آدھ کھجور, میں زیادہ کھجور کھاؤں تو میرا تجربہ ہے, بلکہ ایک کھجور اگر مسلسل چند روز تک کھاؤں نا, منہ میں چھالے, گلے میں خراش, نزلہ گلے میں, بس پھر مدنی مذاکرہ آپ سنبھال لینا, کھجوریں کھلانی ہے تو مجھے نہیں چلتی. تو اب یہ کھجور کتنا بے ضرر پھل ہے, لیکن اب مجھے ہی نہیں چلتا تو ذرا اور بھی دنیا میں کوئی ایک ہی تو نہیں ہونا, میں بہت سارے ہوں گے جن کو نہیں چلتا ہوگا. مدینہ شریف مکہ شریف کے کسی میڈیکل اسٹور والے صاحب کا تعلق ہونا تو آپ ان کو پوچھنا, موت میری عمرہ کرنے والوں کی, اور وہاں طرح طرح کی کھجوریں رمضان شریف میں افطار میں پیش کی جاتی ہیں, اور پھر سے مالے مفت دلے دیش, سمجھے, بے رحمی تو نہیں ہے یہ, ہے تو حلال, تو بندے کھاتے ہیں. تو یہ میڈیکل اسٹور والے جو قرب و جوار میں ہو نا, مسجد نے کریم ہے ان کے, ان سے کوئی جا کر پوچھے کہ ان دنوں یہ چھالے کے ٹیوب تمہارے کتنے بکتے ہیں, منہ میں چھالے کے ٹیوب تو شاید وہ بتائے گا کہ آج کل مطلب رمضان میں اس کا سیزن ہوتا ہے ہمارے اس ٹیوب کا, تو یہ رمضان شریف میں چھالے کیوں پڑتے ہیں. تو پتا چلا کہ کھجور شریف کی تجلی ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا, اس کو پتا نہیں ہوتا, سارا سال تو کھجور کا ہی نہیں ہوتی ہے, اور وہاں کی کھجور ہے وہ بھی بغیر پیسوں کے, تو یوں بندہ کھا کے, یہ سارے میرے تجربات ہیں, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بھی کھجورے کھا کر وہ چھالوں کی سعادت ملی ہے مدینے میں, یہی بول سکتے ہیں میں نے بھی ٹیوب خریدی تھی وہاں, مگر میں نے کسی میڈیکل اسٹور والے کو پوچھا نہیں ہے, میرا اندازہ ہے کہ ان کا سیزن ہوتا ہوگا, جیسے گرمیوں میں وہ کھانسیوں کے شربت چلتے ہوں گے زیادہ, گرمی میں اصل آپ مسکرا رہے ہیں, گرمی میں شربت پیے جاتے ہیں, ٹھنڈے پانی پیے جاتے ہیں اس لیے, ورنہ سردی میں نزلے زیادہ ہوتے ہوں گے, تو کسی کو گرمی سے ہوتا ہے کسی کو سردی سے ہوتا ہے, نزلہ بخار یہ مختلف موسم میں ہوتے ہیں, آدمی احتیاط سے کھائے, بے شک تبرک ہے تو تبرک کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اپنے آپ کو تبرک میں دفن کر دو, اب جس طرح ٹرک میں دفن ہوتے ہیں آپ نے دیکھا تو کیا مدینے کی کھجور کی بوریوں کا ٹرک آپ پر ڈال دیا جائے, لو بھائی تبرک, تو تبرک کا تو لغت میں مانا یہ لکھا ہے بہت تھوڑی چیز, تو جتنی برداشت کر سکتا ہے مدینے کی کھجور بے شک وہاں جائے افطار میں تو کھائے, آدھی کھا لے جتنی چلتی ہے, چوتھا ہی کھا لے, میں تو کبھی ایک چکی مار لیتا ہوں کھجور پر, نہیں کیا کروں, نہیں موافق, میرے نصیب تجلی برداشت نہیں ہوتی, تو اس طرح آپ کو بھی اگر کوئی ایسی چیز موافق نہیں تو لالچ میں نہیں پڑے. یہ جو رنگ برنگی شربت ہوتے ہیں نا, میں اس سے بہت ڈرتا ہوں, کبھی کوئی اصرار کرے تو تھوڑا چکھ لیا ایک آدھ گھونٹ, میں نہیں پی سکتا, یہ پروڈکشن میرے لیے بیکار ہے, میرے کسی کام کی نہیں ہے, تو اپنے کو موافق نہیں ہے تو اپنے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. سو دوا کی ایک دوا پرہیز ہے, صلو علی الحبیب.
امیر علیہ السنت سے عرض ہے کہ وہ منظر دکھا رہے ہم, پھر کیا ہوا ہم نے اس کے آگے کا منظر بھی ہمیں آ گیا ہے.
اچھا
دکھائیے.
اللہ اوئے جب مار کے نکل رہے ہیں المدینہ المدینہ ہے نا کرشمہ. اللہ اکبر اللہ اکبر.
یہاں میں ایک عرض کروں ابا, ایک شخص اوپر چڑھا اور اس نے کوشش کی, جو بھی کوشش کی کہ ان کو میں نکال لوں. تو اب یہ تو تھا چلو کوشش کرنے والا, اب ان کے نصیب کے کوئی سیلفی بنانے والا نہیں تھا, ورنہ اس ٹائم میں کھڑے کھڑے کوئی سیلفی بناتا ہو تو ان کو مطلب کہ وہ مدد کیسے پہنچے. تو ہمارے عموماً اب یہ ہو رہا ہے آج کل, یہ ابھی بھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ اسی طرح کی بات سامنے آئی کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے نا تو لوگ موبائل لے کر سیلفی بنانا شروع کر دیتے ہیں,
مر رہا تڑپ رہا
مدد نہیں کرتے,
بلکہ فیس بک کے یہ لائیو دیتے ہوں گے.
مزاج عجیب و غریب ہو گئے. اللہ کرم اللہ کرم کرے اللہ کرم کرے.
اب یہ نہیں سمجھ آئی ملک کون سا ہے کیا ہے, اللہ بہتر جانے.
ہوتا کہیں باہر کا بول کے, کیونکہ ان کی جو وہ کیا کہتے ہیں نمبر پلیٹ ہے نا گاڑیوں کی بلو کلر کی ہے,
یہ اترا بھی کوئی کار میں سے.
جی ہاں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ کسی نے دیکھا اور بھاگتا ہوا کار سے اتر کر آیا اور سیدھا چڑھا اوپر.
ہاں یہ میں سمجھ گیا, یہ سل پتھر جو گرے نا یہ لڑک کر نیچے کی طرف آئے, کار پر کم گرے, جب ہی تو دو چار اینٹیں ہٹا کر اس نے شاید ترتیب بنائی ہے.
مگر یہ
اسپیڈ سے نکلے یہ لوگ,
یہ بھی ایک سمجھے کہ
کرشمہ تھی.
بچ اللہ بچائے تو بچ جاتے ہیں لوگ.
یا عین ممکن ہے کہ وہ کوئی اوپر جو ڈور ہوتا ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو, سن روف کچھ ہوتا ہے,
اوپر اوپر جو کھڑکی کھلتی ہے اس کو سن روف ہی کہتے ہیں.
تو یہ سن روف کھل گیا ہوگا یا کھولا ہوگا اس نے, یا ان کے اپنے ساتھیوں کی کار ہوگی, اتفاق سے پتا ہوگا کون سی کار ہے, کوئی ایسا مطلب ہو گیا اتفاق کہ ان کی موت نہیں آئی تھی. پھر یہ تھے بھی جوان, بوڑھے ہوتے میں تو اپنا سوچ رہا تھا کہ اس میں اگر کوئی بوڑھا ہوتا تو وہ بھاگ نہیں سکتا,
اپنا
یہ جمپ کر مارا بھاگا گرا پھر بھی کھڑا ہو گیا.
اپنا کیوں سوچتے ہیں
یہ کہ کوئی بوڑھا ہوتا تو نہیں بھاگ سکتا, نہیں گر سکتا.
عام آدمی اپنا نہیں سوچتا کہ اس کی جگہ پر میں ہوتا تو.
اپنی موت کو ہر صورت میں یاد ہی رکھنا چاہیے, مدد اللہ کرتا ہے اس کی اجازت سے, اس کے اذن سے, اس کے بندے بھی کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ظاہری طور پر بندے ہی نے امداد کی, المدد یا بندہ, وہ بندے نے نکالا ان کو, انہوں نے المدد کہا ہے نہیں کہا, لیکن پلیز ہیلپ کی آوازیں تو لگائی ہوں گی نا, ہیلپ می, تو کوئی حرج نہیں اس میں.
سوشل میڈیا کے ذریعے ہونے والے جو سوالات ہیں آپ کے فیس بک پر, وحید حسین ہیں کہتے ہیں عمرے میں صرف طواف کیا صحیح نہیں کہ احرام کھول دیا گیا, اس پر حکم کیا ہے؟
صحیح کے بغیر احرام اتار دیا تو اس پر دم لازم ہے کہ عمرے کی جو صحیح ہے وہ احرام میں ہونا ضروری ہے, لیکن صحیح ساکت نہیں ہوگی, صحیح اس کو حلق کروا لیا پھر بھی کرنا پڑے گی, لیکن دم اس کو دینا پڑے گا.
عمرے کے دو رکن ہیں, احرام اور طواف. صحیح غلط واجب ہے, لیکن واجب ساکت نہیں ہوگا, صحیح معاف نہیں ہوگی. اگر احرام اتار دیا تو دم تو واجب ہو گیا, لیکن صحیح پھر بھی کرنی پڑے گی. مگر حج میں
جی, حج کی صحیح جو ہے وہ احرام میں شرط نہیں ہے, اس کا وقت بھی مقرر نہیں.
ہاں اگر صحیح نہیں کی, گنجا سر منڈوا دیا جو بھی کیا, تو بلکہ سر منڈوا کر یا بھی ہو سکتی ہے صحیح, تو اور پہنے ہوئے حسب معمول لباس میں صحیح کی جاتی ہے حج کی, تو اس میں مطلب یہ معاف نہیں ہے. بھلے آپ اپنے وطن آ گئے اور صحیح باقی رہ گئی, تو جب بھی واپس جائیں تو وہ صحیح کی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ عبداللہ طارق ہیں, کہتے ہیں چہرے وغیرہ پر 14 اگست کے حوالے سے مختلف پینٹنگ کی جاتی ہیں, کیسا؟
اگر چھوٹا سا جھنڈا ہے جیسے ادھر بناتے ہیں رخسار پر, تو یہ چہرہ بگاڑنے میں تو نہیں آئے گا. جیسے بچوں کو بھی باجیاں اور ان کے اساتذہ وغیرہ وہ اسٹار بنا دیتے ہیں چھوٹا سا, تو یہ چہرہ بگاڑنے میں نہیں آئے گا, تو یہ ناجائز نہیں.
البتہ بعض لوگ تو پورا منہ رنگ لیتے ہیں، اس پہ جھنڈا بنا لیتے ہیں، تو یہ تو چہرہ بگاڑنے میں آئے گا. تو اس کو مصلا کہتے ہیں، میم سا لام ہا مصلا، تو یہ حرام ہے. اس کی تصویر اگر ہوں تو دکھا دیں کہ کون سا مصلا ہے کون سا مصلا نہیں ہے، یہ ہم بات تصویر سمجھا دیں.
یہ کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں، جب یہ
یہ تو مصلا ہے، یہ بھی مصلا ہے، چہرہ بگاڑنا ہے، اتنا بالکل عجیب و غریب لگ رہا ہے.
اور اس کے علاوہ بھی اس میں ایک صورت اور بھی ہوتی ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یوں بھی مطلب کچھ تھوڑا بہت اس طرح کا بھی ایک سلسلہ ہو جاتا ہے.
یہ مصلا نہیں ہے، اس میں حرام اس کو نہیں بولیں گے، یہ جائز ہے. لیکن یہ بھی چھوٹے بچے ہی کر سکتے ہیں، بڑے کریں گے تو پھر کچھ اور ہو جائے تو الگ بات ہے کہ لوگ انگلی اٹھائیں گے. ایک طرح کی لباس شہرت کی طرف پھر ہو سکتا ہے کہ یہ چلا جائے، اللہ بہتر جانے. کبھی بھی یعنی کہ معزز آدمی ایسا نہیں کرے گا، ایک ٹکا بھی نہیں لگائے گا، وہ ڈرے گا.
ابھی کچھ کالز ہم چلا رہے ہیں ایک ساتھ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عائشہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. باپا جانی، میری طرف سے آپ کو جشن ذاتی مبارک.
پیارے باپا جان، مقصود دیوان اتاری یو ایس اے کے شہر سیکرامنٹو سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، کل مدنی مذاکرہ دیکھا اور پھر آپ کی تحریر دیکھی پاکستان سے محبت کے حوالے سے، تو دل کیا کہ بتاؤں کہ واقعی پاکستان اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ جہاں پر پانچ وقت کی اذان کانوں میں رس گولتی ہے. ہم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اس سے محروم ہیں یہاں پر رہتے ہوئے. بہرحال اللہ پاک ہمارے باپا کے پاکستان کو شاد و آباد رکھے. آمین بجاہ نبی الامین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میرا نام محمد نوید اتاری، میں راولپنڈی میری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جانے، آپ کو اور تمام مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین کو جشن آزادی مبارک ہو. ہم سب مدنی چینل اللہ تبارک دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مدنی چینل گھر گھر مدنی چینل کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے.
میرا نام محمد فیمزا اتاری ہے اور میں راولپنڈی میری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. دار مدینہ میں پڑھتا ہوں. پیارے باپا جان، آپ کو اور آپ کی آل کو اور جتنے بھی منی چینل کے حاضرین اور ناظرین ہیں اور پاک فوج کو میں مبارکباد دیتا ہوں. 14 اگست کی مبارکباد دیتا ہوں. 14 اگست منانی ہے، ذکر کر کے منائے، درود پاک پڑھ کے منائے، صلوات و سلام پڑھ کے منائے، نماز پڑھ کے منائے، نوافل پڑھ کے منائے، قرآن پاک پڑھ کے منائے، منی قافلوں میں سفر کر کے منائے، ہفتہ وار تمام میں جا کے منائے. پاکستان کو، اپنے ملک کو، اپنے کنٹری کو صاف رکھیں، کچرا نہ پھینکیں، اپنے ملک کو صاف رکھیں، اپنے ملک کو یہ چیزیں نہ توڑیں. پیارے باپا جانی، آپ میرے لیے دعا بھی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھا آپ نے، 100 سال کے بزرگ بھی کیا بیان کریں گے. مدنی منا نے کیسا بیان کیا، ماشاء اللہ. آپ کو بھی مبارک، آپ کے کنبے خاندان قبیلے کو بھی مبارک جشن آزادی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جو اس وقت گھروں میں بیٹھے ہیں اور کوئی پلان کر کے بیٹھے ہیں کہ باہر نکل کے اللہ گلا کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی نیکی کی دعوت انہیں گناہ سے بچا کر کوئی نیکی کے راستے پر گناہ ہی سے بچنے کی توفیق عطا کروا دے.
اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو آزادی عطا فرمائی ہے، یقیناً وہ نعمت ہے. ابھی آپ نے باہر کے ملک سیکرامنٹو کے کسی عاشق رسول کے بھی تاثرات سنے کہ ہم تو یہ اذان کی آواز سننے کے لیے ترس جاتے ہیں. پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے کہ پانچوں ٹائم اذان کی آوازیں یہاں کانوں میں رس گھولتی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں اذان میں. یہاں با جماعت نماز پڑھنے میں کوئی روکتا نہیں ہے اللہ کی رحمت سے. تو یہاں مطلب یہ بہت بڑی نعمت ہے, تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اور نعمت کی قدر کا طریقہ ہے شکر خداوندی ادا کر کے, لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا. اب ہم اگر سجدے شکر کرتے اس نعمت پر یا زبان سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں آزادی کی نعمت عنایت فرمائی, تو یہ نعمت مزید ہماری بڑھے گی, مضبوط ہوگی انشاءاللہ بڑھے گی. اور اگر اس میں ہوائی فائرنگ کر کے لوگوں کو خوف زدہ کیا, نماز پڑھنے والے رکعتیں بھول جائیں گے اور پتہ نہیں بچے چونک کے جاگ جاتے ہوں گے اور چیخ مارتے ہوں گے, یہ اتنی کان پھاڑ آواز سے اگر فائرنگ کی, فائرنگ تو کان پھاڑی ہوتی ہے, تو اچھا یا آپ نے میوزک کے سر چلائے یا معاذ اللہ بھنگڑا ناچ کیا یا ویسے ڈانس کیا یا سائلنسر نکال کر اسکوٹر دوڑائی گلیوں میں یا روڈوں پہ, تو اس طرح مطلب مسلمانوں کو ایزا دینا تکلیف دینا, بلکہ غیر مسلموں کو بھی کوئی اس طرح کی ایزائیں دینے کی کوئی شریعت میں اجازت تھوڑی ہے کہ بھائی غیر مسلم کو پکڑ کے مارو, اس کے گھر پہ جا کے ہوائی فائرنگ کر کے خام آخا اس کو خوف زدہ کرو. تو یہ تو ہمارا اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے, ہمیں ہمارا اسلام ایسی تعلیم دیتا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی اپنی ذات سے تکلیف پہنچائیں بلا وجہ بے سبب, کسی کو ایک کیڑی کو ایک چونٹی کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے, تو پھر کسی انسان کو کیوں تکلیف دیں. تو اس لیے مطلب ہمارا اسلام امن کا پیغام دیتا ہے, تو آپ کو کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی, اور جشن آزادی اس طرح منانا ہے کہ آپ مسجد میں آ جائیں, چلو مدنی چینل پر آ جائیں, جہاں اگر دور ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جب 14 اگست کا آغاز ہوا تو دیکھ لیں کس طرح آغاز ہوتا ہے. انشاءاللہ اس طرح اب درود و سلام پڑھیں گے, نعت شریف کے اشعار پڑھیں گے, اللہ اللہ کریں گے, ظاہر ہم اس طرح انشاءاللہ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا. پھر کل کا دن یہ نہیں کہ آپ تھوڑی دیر تو شکر ادا کر لیا اور پھر اللہ گلا شروع کر دیا, نہیں, دن میں بھی کچھ نہیں کرنا ہے, یعنی غیر شرعی حرکت ایک بھی آدھی بھی نہیں کرنی, کرنا ہی نہیں ہم کو, مطلب گناہ سے اتنا دور بھاگنا ہے جتنا ہم کینسر سے بھی دور نہیں بھاگتے, کہ کینسر تو جنت میں داخل کر سکتا ہے, انڈر شوڈ ہے, کسی کو کینسر ہو گیا اس نے اللہ تعالی کی حمد کی, صبر کیا, شکر کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے, بس مجھے جیسی بھی تکلیف آئی تیری مہربانی, تو مجھے صبر کی توفیق دے, تو اگر مجھے شفا دے تو بھی تیرا کرم, اور مجھے اپنا صابر بندہ شاکر بندہ بنا لے, اور گلا شکوا ایک نہ کرے, بھلے علاج کرے کوئی حرج نہیں ہے, گلا شکوا نہ کرے, تو اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں چلا جائے تو اس کی جنت میں کوئی کمی نہیں ہے, کیونکہ وہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ صابر جو ہیں صبر کرنے والے وہ جنت میں داخل ہوں گے, بے حساب صابرین کو بے حساب جنت میں داخلہ ملے گا. اور بیماریوں میں بھی بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور جنتی ہو جاتا ہے, تو یوں کینسر جس سے ہم دور بھاگتے ہیں یہ جنت میں لے جا سکتا ہے, اور گناہ جس کو ہم گلے لگاتے ہیں یہ جہنم کا حقدار بناتا ہے. تو صحیح بات یہ کہ کینسر سے جتنا دور بھاگتے ہیں نا, اس سے زیادہ ہمیں گناہ سے دور بھاگنا چاہیے, اس سے زیادہ ہمیں ظلم سے دور بھاگنا چاہیے, اس سے زیادہ ہمیں مسلمانوں کو ایزا دینے سے دور بھاگنا چاہیے. تو یہ سب ہم کو جو کرنے والے کام ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, تو ہم گناہوں کو گلے لگاتے ہیں, اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ کینسر سے دور نہ بھاگے, بے شک کینسر سے بھی دور بھاگے, اللہ ہم سب کو اس آزمائش میں نہ ڈالے, بچائے. میں نے اب سمجھانے کے لیے اس کی آپ کو, تو کوئی گناہ کیوں کرے, نہ آج کرنا ہے نہ کل کرنا ہے نہ پرسوں کرنا ہے, پوری زندگی شیطان کے خلاف جنگ، گناہوں کے خلاف جنگ. بس یہ پرچم جنگ جو ہے ہم کو بلند رکھنا ہے گناہوں کے خلاف، شیطان کے خلاف. تو انشاءاللہ اس طرح ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو یوں جشن ولادت بنانا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ کچھ بولیں گے؟
پاپا جانی پاکستانی کمپیوٹر آ گیا ہے.
خوش آمدید، ویلکم، موسٹ ویلکم. پاکستانی کمپیوٹر آپ کا کچھ نام بھی ہے، نام کیا ہے؟
میرا نام فاطمہ تاریہ ہے.
ارے واہ، عمر بتائیں گی؟
میری عمر 6 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں، اگر جوابات میں غلطی ہو جائے تو فوراً میرے اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائیں شائیں کرتی نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتی پائیں گے انشاءاللہ عزوجل. جی باپا جانی سوالات شروع کیجئے.
پاکستان 14 اگست 1947 میں، پاکستان 14 اگست 1947 سن عیسوی کو آزاد ہوا. آپ اسلامی مہینہ اور سن ہجری بھی بتائیے.
27 رمضان المبارک 1366 سن ہجری.
سبحان اللہ، 27 رمضان المبارک 1366 سن ہجری. پاکستانی کمپیوٹر، پاکستان کی چند خصوصیات بیان کر دیجئے.
الحمدللہ عزوجل سب سے زیادہ جانے، سب سے زیادہ نمازی، سب سے زیادہ حافظ قرآن، سب سے زیادہ علم اکرام، سب سے زیادہ حاجی پاکستان میں ہیں.
مجھے آپ کے جواب سے اختلاف ہے. جواب یہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ عزوجل جگہ بجگہ اذانیں، بہت نمازی، بے شمار حافظ قرآن، بہت سارے علماء کرام اور بہت زیادہ حاجی پاکستان میں ہیں.
لبیک.
پاکستانی کمپیوٹر اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیے. مرغبا پا کے وطن، پا کے وطن پاکستان،
دے ترقی تو عنایت سے برکت فرما.
آمین. پاکستانی کمپیوٹر، پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟
پاکستان کا قومی پرندہ چکور ہے.
چکور کس کس نے دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھا رہے بھائی. اب یہ جس کو بھی چکور سمجھتے ہوں، کوئی کبے کو سمجھتا ہوگا چکور، کوئی مور کو سمجھتا ہوگا، مور بڑا خوبصورت ہے. تو پاکستانی ہوتے بڑے ہوشیار، انہوں نے مور پر یاد رکھا ہوگا
کچھ. بابا شاید یہ سمجھ میں چکور ہوگا،
چکور ہی نہیں مطلب چکور، یہ وہ ایک کے کئی نام بھی ہوتے نا، تو یہ ہو سکتا ہے یہ مور کو چکور سمجھتے ہوں. بھائی ہو سکتا ہے مور ہی ہو نا. اچھا مور کون کون مانتا ہے کہ مور چکور ایک چیز ہے؟ میں اتنا نہ بولتا نا تو شاید یہ ہاتھ اٹھ جاتے کچھ. اب سمجھ گئی ہے، کوئی اور ہے، واقعی اور ہے، چکور اور ہے تو مور اور ہے. آپ بتائیں گے میرے کو جنتی پرندہ کون سا ہے؟ کس پرندے کا نام جنتی پرندہ ہے؟ کوئی نہیں بتائے گا. شخصیات اب تو وہ اٹکل سے ہی بتائے گا جو بتائے گا شاید.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زور سے
مور، مور جنتی پرندہ مور ہے.
جواب درست ہے.
سبحان اللہ
ماشاءاللہ. میں ان کو امامہ شریف پہننے کی نیت کا تحفہ. اور بھی دے دو یار کوئی تحفہ. نہ مشکل کا سوال, مشکل سوال کا جواب دیا, کوئی جواب دینے کے لیے
انشاءاللہ
خاص تیار نہیں ہوا. پیچھے سے بھی دبی دبی آوازیں آئی. بھلے امامہ بھی پہننے کی اجازت, آزادی کے دن زلفیں بھی رکھنا سنت ہے, اس کو بھی اپنا. یہ آ گیا چکور. یہ غالباً ہوا میں اڑتا نہیں ہے, ان کی اڑان کمزور ہے, تھوڑا تھوڑا اڑتا ہے. یہ جب ہم جنگلوں میں سفر کرتے ہیں نا یا لمبے روٹ میں سفر کرتے ہیں تو یہ بکثرت نظر آتے ہیں. ٹرکوں پر ان کی تصویریں بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں. بہت نازک پرندہ ہے یہ. یہ جسے مرغی ہے نا تھوڑا تھوڑا اڑتی ہے. میرا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ چکور بھی تھوڑا تھوڑا اڑتا ہے. ہے حلال پرندہ. تو یہ ایک بار ہمارا سفر تھا پنجاب کا, ہم کار میں جا رہے تھے, مدنی قافلہ ترکیب ہوئی اس میں, تو ایک چکور زور سے آ کے ٹکرایا. بیچارے کی چونچ جو تھی نا وہ کار کے اگلے حصے میں پھنس گئی. اسی وقت اس نے بیچارے نے دم توڑ دیا. ابھی تک اس کا افسوس ہے. لیکن یار ہمارا تو قصور بھی نہیں ہے, خود ہی آ کر ٹکرا, اس کو نہیں آنا چاہیے اس طرح. ہم جا رہے تھے کیوں بیچ میں آیا, لیکن اب یار انسان بھی آ جاتا ہے بیچ میں اور اس طرح مقدر. لیکن افسوس ہے ایک حلال پرندہ وہ کار سے ٹکرا کر بیچارا چونچ ہی پھنس گئی بیچارے کی, تو اس کا دم ہی گھٹ گیا, چوٹ بھی آئی ہوگی اللہ. لیکن یہ خوش نصیب ہے کہ یہ چھوٹا بندہ جو ہے یہ زندگی میں کم تکلیفیں, جس کو ہم تکلیفیں سمجھتے ہیں نا, اگر تکلیفیں کسی کو آئی تو وہ اصل تکلیفیں مرنے کے بعد ہے. بلکہ نظام میں ہی ایک جھٹکا موت کا ہزار تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے. اور پھر نزا روح نکلنا, پھر قبر کی سختیاں اگر رب ناراض ہے تو, ورنہ پھر آسانی ہے آسانی ہے, رب راضی ہے. تو نیکیاں کر کے, سنتوں پر عمل کر کے, نمازوں کی پابندیاں کر کے اور جشن آزادی کو بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, گناہوں سے خود کو بچاتے ہوئے منانا, یہ سب ہم کو جنت میں لے جائے گا. اگرچہ جشن آزادی منانا کوئی فرض یا واجب میں نہیں کہہ رہا, لیکن خود کو گناہوں سے بچانا یہ بھی کار ثواب ہے. نفس چاہتا ہے کہ فلاں گناہ کروں, اب اس نے نفس کو روکا اس گناہ سے, یہ بھی نیکی ہے. تو کس کا جی نہیں چاہے گا کہ موسیقی کی دھنوں پر گانا سنوں, کس کا جی نہیں چاہے گا کہ میں اچھل کود یعنی ناچ کروں. اچھلنا کودنا گناہ نہیں ہے, ناچنا گناہ ہے. لچکے توڑے کے ساتھ جو رقص ہوتا ہے وہ گناہ, بے پردہ عورتیں اور یہ سب مل کر ہی کرتے ہوں گے شاید, تو بد نگاہیاں الگ. تو اس طرح ان گناہوں کا جس کا جی چاہے کہ میں یہ کروں 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 اور ابھی اپنے آپ کو روکتا ہے, تو یہ اس کا گناہ سے خود کو روکنا یہ بھی کار ثواب ہے. تو یوں جشن آزادی خود کو گناہوں سے روک کر آپ منائے, بھلے کتنا ہی جی چاہے. یہ فائنل ڈیسیزن ہے, نو کمپرومائز. گناہ کرنا ہی نہیں ہے, اپنے رب کو ناراض کرنا ہی نہیں ہے. اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنا ہی نہیں ہے, یہ فائنل ڈیسیزن ایک مسلمان کا ہونا ہی چاہیے. یہ مجبوری ہے, وہ مجبوری ہے. ارے بھولے بھالے اسلامی بھائی, یعنی جہاں شریعت جس کو مجبوری قرار دے دے نا, کہاں یہ شرعی طور پر یہ فلاں کام کرنے پر مجبور ہے اور ویسے وہ کام گناہ ہے, تو اب وہ شریعت نے جب اس کو مجبور ہے اور تسلیم کر دیا, اب یہ وہ گناہ کر رہا ہے نا, تو اب یہ گناہ اس کے حق میں گناہ ہی نہیں ہے. جیسے رشوت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اب کسی کوئی اس کو مطلب بدنام کر رہا ہے, ڈیگریڈ کر رہا ہے کہ تم مجھے پیسے دے, اتنی اتنی رقم دے, ورنہ میں تجھے پورے شہر میں بدنام کرتا پھروں گا. تو اب اس کو کچھ رقم دے دی ہے تو یہ رشوت، لیکن اس کا دینا جس نے دی اپنی عزت بچانے کے لیے، یہ گناہ نہ رہا شرعاً جائز ہو گیا، جبکہ اور کوئی صورت اب بچنے کی نہیں ہے، اس کو پیسے دے کر اس سے جان چھڑائے۔ تو یوں کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجبوراً جبکہ شریعت اجازت دے دے تو بندہ اس کو کرنا پڑتا ہے، تو اب وہ گناہ نہیں ہوتا اس کے حق میں۔ تو یوں ہم کو تو جو گناہ ہے، شریعت کی نافرمانی ہے، اللہ رسول کی طرف سے اجازت کی کوئی صورت اس میں نہیں مل رہی، تو اب ایسا گناہ جو واقعی ہمارے حق میں بھی گناہ ہی ہے، اس سے نو کمپرومائز، اس کے قریب ہم کو نہیں جانا، اور اپنے آپ کو ہر گناہ سے آزاد رکھنا ہے۔ آج کے جشن آزادی کا یہ مدنی پھول آپ قبول کر لیجئے کہ ہم کو اپنے آپ کو گناہ سے آزاد رکھنا ہے، گناہ نہیں کرنے، اور نیکیوں کا قیدی بنا لینا ہے، پیارے محبوب کی محبت کا قیدی بنا لینا ہے، عشق رسول کا قیدی بنا لینا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت پیارا شعر ہے، اس ضمن میں وہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ تیرے بے دام کے بندے ہیں رئیسان عجم، تیرے بے دام کے بندی ہیں ہزاران عرب۔ پڑھے گا کوئی؟ آج تو نعت خوان میں چھٹی پر ہے جشن آزادی، یا
ہیں نعت خوان؟ اب ہو سکتا ہے یہ کلام پڑھنا،
ہو سکتا ہے مدنی قافلے میں گئے ہوں، اللہ وہ دین کرے کہ سارے نعت خوان مدنی قافلے کے مسافر بنے ہوں۔ تو یہاں ہے نا موجود، یہ شعر بھی سنانا ہے، سر پہ چادر بھی اوڑھنی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے آپ کو۔ چلو آپ کو ایک کام مل گیا۔
اور بھی نعت خواں ہے نا؟
نہیں تو اس کا میں نے کچھ اور بھی کام دیا تھا ان کو، کبھی تو پھر شرح بھی تو پڑھنے پر آئیں گے نا یہ لوگ، اس طرح کہ یار یوں بھی ہو سکتا ہے ہاتھوں ہاتھ۔ یہ میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہے شعر، پیچیدگی اتنی نہیں ہے۔
آپ امداد فرما دے، ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے،
مدد مانگی بھی تو نہیں نا انہوں نے۔ آپ فرمائے فرمائے، آپ تو اسد ہیں شعر ہے، گھبرانا کیا تھا؟
پاپا کچھ کچھ مفہوم سمجھ
آ رہا ہے، جتنا ہے جیسا ہے،
یعنی کہ عجم کے جو بڑے بڑے رئیس ہیں وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے دام غلام ہیں۔
رئیس معنی مالدار، سرمایہ دار، کیا
بادشاہ، مالدار،
سردار، سردارانے عجم، عجم سے مراد
عجم عرب کے جو علاوہ،
ماشاء اللہ۔
اور تیرے بے دام کے بندی ہیں یہاں غلام،
یہ بندے، اب تیرے بے دام کے بندے،
بندی یا لکھا بابا،
پہلا بندی لکھا ہوا ہے،
دوسرا
ابھی پہلے کا پورا کہوں گا،
یعنی کہ جو عجم کے بڑے بڑے رئیس ہیں یہ آقا کریم علیہ السلام کے غلام ہیں، اور بے دام بغیر کسی وہ مال کے،
بے لوس،
بے لوس،
زر خرید غلام تو ہوتا تو مجبور ہوتا ہے، یہاں تو مطلب یہ ہے کہ خود غلامی پر ناز کرتا ہے بندہ کہ کیسے آقاؤں کا ہوں بندہ رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ ماشاءاللہ، اور آگے بڑھیے۔
اور عرب کے ہزاروں جو ہیں غلام وہ بھی آپ کے بندی سے، یہاں تھوڑا سا
قیدی،
اور عرب کے ہزاروں قیدی ہیں آپ کے بغیر کسی، بے لوس وہ آپ کے قیدی ہیں،
بے دام آپ کے بے لوس قیدی ہیں.
دام مانے جال, یعنی کوئی جال نہیں ہے پھر بھی اپنے آپ کو قید کیے ہوئے. نہ بے دام کے بغیر جال کے قیدی اور بغیر رقم کے غلام. ماشاء اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاکستانی کمپیوٹر
لبیک.
پاکستان کا قومی رنگ کون سا ہے؟
پاکستان کا قومی رنگ سبز ہے.
سبحان اللہ, مگر آپ کا یہ سبز نہیں لگ رہا مجھے تو. اس کو پکڑا تھا آپ نے. چلو,
پاکستانی کمپیوٹر یہ بول سکتا ہے جو امیر علیہ سنت نے امامہ باندھا ہوا ہے وہ والا رنگ ہے پاکستان کا قومی رنگ؟
کیا بات ہے. نہیں, یہ فیڈ نہیں ہے نا اس میں کمپیوٹر میں. تو پاکستان کا قومی نیشنل کلر, قومی رنگ میننگ نیشنل کلر, نیشنل کلر آف پاکستان گرین از گرین.
باپا جانے آپ کا ہی ماما ہے.
سبحان اللہ, تو پاکستان کا نیشنل کلر از گرین سبز. کتنا پیارا کلر ہے سبز سبز گنبد کا بھی نا, نسبت کیسی پیاری ہے. پاکستان تو عاشقان رسول کا ملک ہے. سبحان اللہ, جتنی جشن ولادت کی دھوم پاکستان میں مچتی ہے دنیا کے کسی کونے میں نہیں مچتی. واقعی جتنی دھوم پاکستان میں, اور شاید جتنی باب المدینہ میں دھوم ہوتی ہے اتنی پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہوتی ہوگی. الحمدللہ, ماشاءاللہ. پاکستانی کمپیوٹر, پاکستان کی قومی سبزی کون سی ہے؟
پاکستان کی قومی سبزی بھنڈی ہے.
بھنڈی کس کس نے دیکھی ہے؟ ہاتھ اٹھا رہے. واہ بھائی, بھنڈی دیکھی ہے؟
پاپا کھائی.
کھائی بھی ہے؟ ارے واہ, یہ گروسری, گروسری تو وہ تو بھنڈی کی دکان, سبزی کی دکان, ویجیٹیرین.
لیڈی فنگر؟
نہیں نہیں, پاکستان مردوں کا ملک ہے یار, یہ نام نہیں چلے گا. بھنڈی, پاکستان کا, پاکستان کی قومی سبزی بھنڈی ہے. بھنڈی دکھا دیتے نا یار یوں نکال کے, یہ ہو سکتا ہے کسی نے بینگن تصور میں لیا ہوگا, کوئی سمجھتا ہوگا آلو ہر سالن میں ہوتا ہے کیا. ہو نہ ہو یہی بھنڈی بھی ہے. نہ آپ کو انشاءاللہ بھنڈی کا بھی جلوہ دکھائیں گے, اور اس پہ پھر آپ کو میں ابھی سے طریقہ بتا دیتا ہوں بھنڈی کو کس نظر سے دیکھنا ہے. سبز گنبد کے ساتھ جو مینارہ ہے نا, اور نوک والا جو مینارہ نا, وہ دکھانا سبز گنبد کے ساتھ. ایک طرف بھنڈی ہو, ایک طرف وہ سبز گنبد کا نوک دار مینارہ ہو. ابھی کیا پاکستان کو عاشقان رسول کا ملک تسلیم نہیں کرو گے؟ پاکستان شیروں کا ملک ہے, پاکستان مردوں کا ملک ہے, پاکستان عاشقان رسول کا ملک ہے. ابھی تو اس کی ایک اور وجہ آپ کو ابھی سامنے آ رہی ہے, پاکستان کی بھنڈی ایسی ہے کہ بڑی بڑی توپ سے ٹکرا جائے کٹے نہیں. بھنڈیاں دیکھا نا, اب وہ بھنڈی کے دیکھو اوپر بھی کچھ نوکدار بنا ہوا ہے, اور سبز سبز گنبد کے ساتھ جو منارے ہیں ان کے بھی اوپر,
سبحان اللہ
ماشاء اللہ. ابھی ایک اور منارہ ہے, یہ شاید موجودہ دور کے منارے ہیں, وہ ترکوں نے بنایا ہے. جو منارے دو ترکوں کے, اس میں ایک نوک والا ہے. اچھا, ان میں اور یہ موجودہ مناروں میں کھلی آنکھوں سے فرق ہے اگر کوئی دیکھے تو, ہم نے بارہا نوٹ کیا ہے, اور تصویر میں بھی یہ فرق نظر آتا ہے کہ ترک جو تھے نا یہ بڑے عاشقان رسول تھے, تو انہوں نے جس عقیدت سے بنایا ہے نا, اللہ اللہ, یہ پتھر بھی تراشتے تھے تو مدینہ شریف سے باہر جا کر ٹھک ٹھک کرتے تھے, ہتھوڑیوں پر بھی کپڑے لپیٹ کر آہستہ آہستہ جماتے تھے پتھر. کہ سرکار کو تکلیف نہ ہو جائے. اب تو بڑی بڑی مشینیں چلتی ہیں, تو ان عاشقوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے منارے آپ تصویروں میں دیکھیں گے نا, تو ان میں آپ کو بغیر بتی کے چمک نظر آئی. یہ بس اللہ کی شان ہے. اور اب اتنی ترقی ہو گئی, ٹیکنیک اتنی بڑھ گئی, پھر بھی وہ روشنی بتیوں کی محتاج ہے. اب اچھا اب یہ اب دیکھیں ساتھ ایک منارہ ہے, اس میں بھی بتیاں ہیں, اور جو نہیں ہیں دور ہیں بعد میں بنائے ہوئے. ہاں یہ منارہ نوکدار, دیکھو اس میں ابھی بتی شاید نہیں جل رہی لیکن اس میں چمک ہے. یہ آپ دن کے وقت میں دیکھیں گے نا دونوں میں فرق نظر آئے گا. میں نے دیکھا, اور یہ کوئی ہے نہیں کہ کسی کو نظر آئے, یہ کھلی آنکھ سے ہر ایک دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی حقیقی عشق رسول نصیب فرمائے. پاکستانی کمپیوٹر یہ بتائیے کہ وطن عزیز پاکستان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کے کس حصے کی جانب ہے؟
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی طرف ہمارا وطن عزیز پاکستان ہے.
سبحان اللہ, اب بتاؤ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا.
تیرے قدموں میں جو
سے خدا را نہ جدا کیجیے گا ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے. تو الحمدللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں, تو یہ کتنا گڈ سائن ہے, اتنی پیاری علامت ہے. تو آقا کے قدموں میں پاکستان بھی ہے اور بھی بعض ممالک قدموں کی سیدھ میں. تو جو ممالک آقا کے قدموں میں وہاں کے مسلمانوں میں عشق رسول آپ کو زیادہ ملے گا. اور پاکستان کا تو مقابلہ کرے کون, نہ جتنا عشق رسول پاکستان کے عاشقان رسول میں نظر آتا نا اتنا جو دنیا گھومے نا ان کو پتا ہوتا ہے. قابل رشک ہے پاکستان کے عاشقان رسول الحمدللہ. تو یہ پیارے آقا کے قدموں کی میں تو برکت کہوں گا اس کو. مزید یہ کہ کعبۃ اللہ شریف کا جو دروازہ ہے باب کعبہ, یہ بھی پاکستان کی طرف کھلتا ہے. تو رحمتیں برس رہی ہیں چما چم, وہاں پھر بھی گناہوں کی طرف دوڑتے ہو. آزادی اب بھی تم کو نہیں چاہیے, ملک تو آزاد ہوا, اپنی اس پانچ فٹ کے وجود کو گناہوں سے کب آزاد کراؤ گے؟ اس کو بھی آزاد کرانا ہے. اب ہم ہیں اور نمازیں ہیں, ہم ہیں آقا کی سنتیں ہیں. اب نہ کسی کو ستانا ہے, نہ کسی کا دل دکھانا ہے, نہ لوٹ مار کرنی ہے, نہ رشوت کا لین دین کرنا ہے, بس گناہوں کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل. تو الحمدللہ ہم پاکستان والے آقا کے قدموں میں پڑے ہیں الحمدللہ. اچھا مدنی پاکستانی کمپیوٹر مرکز الاولیاء اور مدینہ الاولیاء کس شہر کو کہا جاتا ہے؟
مرکز الاولیاء لاہور کو اور مدینہ الاولیاء ملتان شریف کو کہا جاتا ہے.
ماشاءاللہ اولیاء اولیاء اولیاء, ہمارا ملک اولیاء کا پاکستان ہے, داتا کا پاکستان ہے. چند ایسے مشہور شہروں اور بزرگوں کا نام بتائیں جن کے مزارات پاکستان میں ہیں.
باب المدینہ کی بات کریں تو حضرت عبداللہ شہوازی رحمت اللہ تعالی علیہ. زمزم نگر حیدرآباد کی بات کریں تو حضرت سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. سندھ کی بات کریں تو حضرت لال شاہ آباد قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ. مدینہ الاولیاء ملتان شریف کی بات کریں تو بہاؤ الدین ذکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ, شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ. پنجاب کی بات کریں تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ. اسلام آباد کی بات کریں تو حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ.
اور
سردار آباد فیصل آباد کی بات کریں تو مفتی سردار احمد خان رحمت اللہ تعالی علیہ. اور مرکز الاولیاء کی بات کریں تو حضور داتا گنج بخش علی ازویری رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ کا احسان یہ پیارا پاکستان, ولیوں کا فیضان یہ پیارا پاکستان, میرے داتا کا پاکستان, میرے باپا کا پاکستان, میرے داتا کا پاکستان, میرے باپا کا پاکستان.
ماشاء اللہ. سردار آباد فیصل آباد اس میں محدث اعظم پاکستان, ان کا یہ ایک مشہور لقب ہے علماء میں, محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. اس سے یہ زیادہ پہچانے جا سکتے ہیں. مفتی تھے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ ان کی اس طرح نام لینے سے پہچان ہو جائے گی. مفتی سردار احمد خان کہنے سے شاید کسی اور طرف توجہ چلی جائے کسی کی. یہ بہت بڑے عالم تھے, اللہ کے نیک بندے, اور میرا اس نے ذہن ہے کہ ولی اللہ تھے, بہت پیارے بزرگ تھے.
ایک کلام بھی ہم نے دکھانا سنانا ہے مختلف مناظر کے ساتھ لب پہ آتی.
بابا مدنی منی بھی ہماری جو ہے سوال کرے
کرے گی, اور یہ تھک نہ گئی ہو بیچاری. اب 12 بھی بجنے والے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جب وطن عزیز پاکستان آزاد ہوا اس وقت عمر مبارک کتنی تھی؟ بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
ماشاء اللہ. پاکستان بنا 47 میں, اور میری پیدائش کا سال جو لکھا ہے پاسپورٹ میں وہ ہے 50 ان وانوکر میں, اور جولائی شاید. تو پاکستان بننے کے تقریباً 3 سال کے بعد میں پیدا ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, جاری رہے گی.
جھوٹ کے خلاف جان
جاری رہے گی,
شیطان کے خلاف جان
جاری رہے گی,
محبت کے چور
چغل خور چغل خور. یہ تھکے تھکے نہیں لگانے نعرے, جوش کے ساتھ زوردار آواز کے ساتھ
کفل مدینہ
لگا رہے گا, زور سے زور سے
انشاءاللہ.
عز و جل
حیا سے نظر
رہیں گی
انشاءاللہ.
عز و جل
اکثر نظر انشاءاللہ.
عز و جل
مدنی بھرکا
گا
انشاءاللہ.
عز و جل
فیضان مدنی مذاکرہ
جاری رہے گا,
فیضان مدنی چیلنج
جاری رہے گا انشاءاللہ.
عز و جل. بابا قرآن دازی بھی کرنی ہے
ابھی, ان کے سوال بھی تو میں کروں گا ایسے تھوڑی. ان کو آج آزادی کی رات آ رہی ہے, آزاد تھوڑی کیا ابھی تک میں نے ان کو. ابھی کھڑی رہو, جواب دیتے جاؤ.
مدنی منع بھی کافی تعداد میں ہے بابا.
سبحان اللہ. نہیں ابھی ان کو آزادی نہیں ملے گی. اچھا, مدنی منیوں کو.
ٹھیک ہے.
مدنی منی پاکستانی کمپیوٹر, ابھی تو یہ بھی مجھے پوچھنا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عاشقان رسول کی سنتوں بھری مدنی تحریک کا نام بتائیں.
ہماری میٹھی میٹھی دعوت اسلامی.
ارے واہ, اس شعر کا پہلا مصرعہ بتائیں. اور عطا جذبہ پابندی سنت فرما.
بچہ بچہ ہوں نمازی میرے پاکستان کا.
ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماں نامہ فیضان مدینہ کی قرآن دادی ہماری ایک سید زادی مدنی منی.
الرحمن الرحیم.
یہ نام نکلا ہے ان شاء اللہ.
نام بعد میں آپ بیان کریں گے تو ہم یہ ایک سوال ایک چلا رہے ہیں. ہمارے پاس ابھی ایک کلام ہے, وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں.
جو رانا ہے اس لگا پہ چلانا مجھ کو, لے کے جو رانا ہے اس لگا پہ چلانا مجھ کو.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ
استغفر اللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
12 بج رہے ہیں, ایک آدھی منٹ شاید رہ گئی ہے.
جی بابا صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد
محمد وعلى آله وصحبه.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك.
وطن عاشقان رسول کو جشن آزادی مبارک ہو، تمام ہم وطن عاشقان رسول کو جشن آزادی مبارک ہو، تمام ہم وطن عاشقان رسول کو جشن آزادی مبارک ہو۔
مرحبا
اب الحمدللہ 12-13-14 اور 13-14-15 کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے مدنی قافلوں میں سفر کیا۔ باب المدینہ کی جو کارکردگی وہ پر 9000 کراس کر گئی ہے
ماشاءاللہ،
اور مزید بھی انشاءاللہ امید ہے کہ تعداد اور بھی مزید بڑھے گی
انشاءاللہ،
اور ہماری اتاری کابینہ جو صدر رنچور لائن پر مشتمل ہے ان ایک کابینہ کے ابھی اسلام میں نے کہا کہ 1400 میں دو کم، تو امید ہے کہ ان کی بھی 1400 کا جو ہدف تھا یہ بھی پورا ہو جائے گا
انشاءاللہ۔ آئندہ سال کے لیے ابھی سے ہدف لے لو کہ باب المدینہ سے 14000 عاشقان رسول مدنی قافلوں میں سفر کریں
انشاءاللہ.
یہاں تو یہ قرب و جوار کے مدنی قافلے والے آج مدنی مذاکرے میں پہنچ گئے ہوں گے, تو جو نہیں گئے نا مدنی قافلے میں وہ بھی نیت کر لے گا آئندہ سال آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کریں, ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ.
پاکستان کا مطلب کیا؟
لا الہ الا اللہ
اور ہمارے رہنما
محمد.
بابا ماشاء اللہ عزوجل مدنی منے بھی آج مدنی مذاکرے میں شریک ہیں, اور آپ کی جانب سے جو عیدی آئی ہے 14 اگست کے سلسلے میں وہ مدنی منوں کو پیش کی جائے.
ماشاء اللہ, ارے واہ, مدنی منوں کی تو عید ہو گئی ہے,
منیوں کو بھی ملے
گی. آپ مدنی فیس بھی دیں گے کہ نہیں؟ مفت میں لے لیں گے عیدی.
کیا فیس لیں بابا؟ ارشاد فرمائے.
نماز تو پڑھے نا.
جی بھائی,
جو نماز پڑھنے کے اہل ہیں 7 سال یا اس سے اوپر,
انشاءاللہ 5 نماز,
5 نمازیں پڑھنی ہیں, ٹھیک ہے؟
5 نمازیں.
ہاں, اور کل کے دن آپ کو اور کیا پڑھنا ہے بتا دوں؟ ایک تسبیح لینی امی جان سے, 100 دانے کی تسبیح ہوتی نہیں ہے, اس میں پڑھنا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. کون کون پڑھے گا کل؟ یہ پڑھنا ہے, ہے نا؟ یا رسول اللہ. یہ میرے مدنی بیٹے, بڑے مدنی بیٹے بھی نیتیں کر رہے, یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ 100 مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ.
میرا نام سمیا تاریا ہے, میں ریا کو 6 بار کہہ چلی ہوں. پیارے مرشدی, آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو.
خیر مبارک.
میرا نام نمونا تاریا ہے, میں ریا کو 6 بار کہہ رہی ہوں. پیارے مرشدی, آپ کی بات جشن آزادی بہت بہت مبارک.
میرا نام امیہانیہ تاریہ ہے, میں مرکز لولیا لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. پیارے بابا جان, جو ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں اس پر پاکستان زندہ باد بھی لکھا ہوتا ہے. یہ جھنڈیاں نیچے بھی گر جاتی ہیں اور پیروں کے نیچے بھی آتی ہیں, اس سے کس طرح بچا جائے؟ ارشاد فرمائیں ہم کس طرح جشن آزادی منائیں اور پرچم کا ادب کس طرح کیا جائے. ہمارے حق میں دعا فرمائیں.
ماشاء اللہ, مدنی منیا, میمون آبا, ام ہانی, دو کے نام تو یاد ہیں. دو نے مبارکباد دی ہے, پتہ نہیں تین نے دی. آپ کو مبارک ہو. سمیا بھائی, ماشاء اللہ تین نے مبارکباد دی, مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے سارے گھرانے کو شاد و آباد رکھے. جھنڈا, اس پاکستان کا جھنڈا جو ہے سبز سبز رنگ کا, ویسے سبز رنگ کا تو معاشقان رسول ادب کرتے ہیں, یہ سر پہ رکھتے ہیں, دیکھو نا سبز رنگ, پیروں میں تھوڑی رکھتے ہیں. تو بارہ لے کے ویسے بھی اپنے وطن کا جھنڈا جو ہے نا اس کا احترام ہوتا ہے, اس کو گرانا جو ہے نا یہ گڈ سائن نہیں ہوتی, اچھا نہیں ہوتا, تو اس کو گرنے نہیں دینا چاہیے, اس کو بلند رکھنا چاہیے, اونچا. اب یہ کہ نیچے اگر یہ تشریف لاتا ہے تو ظاہر ہے کہ بعض اوقات ہوا سے اڑ کر آ جاتا ہے, یہ ضرورت تھپی ہوتی ہے یا لٹا کے رکھنا پڑتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پاؤں تلے نہیں آنا چاہیے. اب پھر پاکستان زندہ باد لکھا ہوا تو یہ ایک پا, انہیں پے بولیں گے اردو میں, پے کے علاوہ سارے حروف اس میں جو ہے نا یہ قرآنی حروف ہے, حروف تہجی جو ہے, تو ان کا پھر ادب اور زیادہ ہے. اردو کا بھی ادب ہے, انگلش اے بی سی ڈی اس کا بھی ادب ہے, کیونکہ وہ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ جو بھی زبان ہے, جتنی بھی زبان ہے سب الہامی ہیں, کہ وہ اللہ تعالی نے دلوں میں ڈالا ہے اور یہ یوں لوگوں کی زبانوں پر آئی ہیں, تو ان سب کے ادب آداب ہیں, تو ان کی توہین نہیں کی جا سکتی. یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے اگر کسی کاغذ پر ابو جہل اور فرعون جیسے سخت کافروں کے نام بھی لکھے ہیں تب بھی اس کو جوتے نہیں مار سکتے. یہ نہیں کہ ابو جہل کا کوئی ادب ہے یا فرعون کا ادب ہے, ان کا ادب نہیں ہے, بلکہ یہ حروف جو ہے نا ابو جہل میں الف با جیم, تو ان حروف کا ادب ہے, اس سے ان کو بھی جوتے نہیں مار سکتے, ان کو پاؤں نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح پاکستان زندہ باد لکھا ہوا ہے اس پر بھی پاؤں نہیں رکھیں گے, اور ہمارا پرچم تو ظاہر ہے ایک اس میں تو ویسے بھی کسی محب وطن کا وہ دل کرے گا نہیں کہ یہ پاؤں کے نیچے آوے, کیوں آئے گا, ہمارے سر پہ رہے گا انشاءاللہ. تو اس کا ہم سب کو ادب کرنا چاہیے. جشن آزادی کس طرح منانا, اس کا کل میں نے بہت تفصیلی بیان کیا تھا الحمدللہ. تو جشن آزادی میں بس یہ کہ ہم کو گناہوں سے بھی آزادی حاصل کرنی ہے, بے نمازی پن سے بھی آزادی حاصل کرنی ہے. رمضان شریف میں روزے نہیں رکھتے جو لوگ, تو ان کو بے روزہ پن سے آزادی حاصل کرنی ہے. تو بالکل یعنی کہ برائیوں سے, خطاؤں سے, دل آزاریوں سے, ایزارسانیوں سے, چوریوں سے, ڈکیتیوں سے, رشوت سے, سب برائیوں سے, کرپشن سے آزادی حاصل کرنی ہے. یہ ہمارا آزادی کا, جشن آزادی کا اہم مدنی پھول ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ تحریری سوالات بھی ہیں اور سوشل میڈیا جو فیس بک کا آپ کا جو آفیشیل پیج, اس پر کافی سارے اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ اور سلام دعاؤں کے لیے کہا, آپ کو جشن آزادی کی مبارکباد کے بھی پیغامات مسلسل یہ آئے رہے. اچھا یہ ہمارے جو ویب سائٹ پر جو لائیو چیٹ کے ذریعے سوال آتے ہیں, تو شوکت اتاری ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ابو جہل اور ابو لہب میں کیا فرق ہے, کیا یہ دونوں نام ایک ہی شخص کے نام ہیں؟
یہ دونوں الگ الگ ہیں. ابو جہل جہالت کا باپ, یہ سمجھو کہ مسلمانوں نے اس کے شایان شان, اس کے شان کے مطابق اس کو لقب دیا تھا. ویسے اس کا نام عبداللہ تھا, عبداللہ تھا اس کا, عبداللہ بن ہشام, عمر بن ہشام, اس کا نام عبدالحکم, عبدالحکم حکمتوں والا, اور یہ ابو جہل اس کی ایسی کیسی سڑی ہوئی حکمت کہ جس کی سمجھ میں اسلام نہیں آیا, جس کی سمجھ میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھنے کے باوجود نہیں آئی. تو یہ ابو الحکم نہیں تھا, ابو جہل تھا, جہالت والا تھا, جاہل مطلق تھا, اگرچہ وہ اس وقت اپنے وہ عربی کلچر کے مطابق ماہر تھا, لیکن کسی کام اس کو اس کی مہارت اور حکمتیں نہیں آئی. تو یہ ابو جہل الگ تھا. اور دوسرا ابو لہب, لہب مانے شولہ, آگ کا شولہ, یہ بہت خوبصورت تھا. ابو لہب جو تھا جسمانی اعتبار سے بہت حسین و جمیل تھا, تو اس لیے اس کو چمک اور روشنی کے تعلق سے ابو لہب کہا گیا. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا تھا, لیکن بہرحال یہ بھی کافر تھا, بت پرست تھا, مشرک تھا. تو یہ دونوں جو تھے, یہ دونوں کا کفر پر مرنا ثابت ہے, دونوں کافر تھے, قطعی کافر, یقینی کافر. یہاں تک کہ ابو جہل جب قتل ہوا جنگ بدر میں, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کے شکرانے میں سجدے شکر کیا تھا. اور ابو لہب حالانکہ چچا تھا, لیکن اسلام میں رشتے داریاں, پہلے اسلامی رشتہ بعد میں جسمانی رشتہ, تو ابو لہب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا, لیکن چونکہ کافر تھا اور بدبخت, اپنے سگے بھتیجے کو صرف اس وجہ سے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اور یقیناً ان کا دعویٰ 100% درست ہی تھا, پھر بھی یہ برا بلا کہتا تھا اور ستاتا تھا, تو اس لیے اس کو اس کی مذمت میں اور اس کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی, اس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت نکلی, نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب, ہے نا, یہ سورہ لہب اس کا نام ہے. تو رشتہ داری جسمانی رشتہ داری اس وقت تک ویلڈ نہیں ہے جب تک اسلامی رشتہ داری نہ ہو، ورنہ پھر اس کے احکام تبدیل ہیں اس رشتہ داری کے. جب دامن احمد سے ہم ہو گئے وابستہ، جب دامن احمد سے ہم ہو گئے وابستہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے، دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
ہمارے آپ کے فیس بک پیج پر ایک سوال آیا ہے کہ کیا 14 اگست کو شکرانے میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟
اللہ کی نعمت کا شکر تو ادا کیا جاتا ہے نا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اللہ کی نعمت کا چرچا کر. اب جو پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا نا، یہ مقصد اپنی جگہ پر 100% مدینہ مدینہ تھا، ورنہ علماء اہل سنت اور وہ بھی جید علماء اہل سنت کبھی اس کی تحریک میں حصہ نہ لیتے. اس میں روشن نام صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی کا ہے کہ یہ تفسیر خزائن عرفان ان کی ہے جس کی ہم پڑھتے ہیں، کنز الایمان پر انہوں نے تفسیر لکھی ہے. یہ میرے آقا اعلی حضرت کے خلیفہ تھے. پھر پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بڑا مضبوط نام ہے، بہت بڑے بزرگ تھے ہمارے یہ. اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء اہل سنت نے اس کمپین میں جشن یہ تحریک آزادی میں حصہ لیا تھا، تو یہ کبھی بھی حصہ نہ لیتے. اور انہوں نے صرف اس لیے حصہ لیا تھا کہ ہم الگ سے اپنا وطن لیں جس میں پاک لوگ ہوں. مسلمان بیسیکلی پاک ہے. وہ انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے وہ ناپاک ہے، تو مسلمان پاک ہے. تو یہ پاکستان اس کا نام رکھا گیا، اور اس میں تحریک میں بھرپور حصہ علماء اہل سنت نے لیا، اور لاکھوں لاکھ عاشقان رسول نے اس میں حصہ لیا پاکستان کی تحریک میں. اور یہ نعمت اللہ نے دی، اور اس لیے یہ بنایا گیا کہ ہم اس میں اسلامی قوانین نافذ کریں گے، جو کہ بدقسمتی سے یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ ہم اس کو نافذ کرنے میں ابھی تک ناکام ہیں، ہم کامیاب نہیں ہیں. اللہ وہ دن کرے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. تاہم پاکستان یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کا شکر ہم کو ادا کرنا چاہیے، اور ہم جتنا شکر اس کا ادا کریں یہ کم ہے. ورنہ آپ باہر جائیں آپ کو پتا چلے گا کہ مطلب کہیں نمازوں پر پابندی ہے، کہیں اذانوں پر پابندی ہے، کہیں اس پر پابندی، کہیں اس پر پابندی. آپ کہیں بھی روڈ پر چوک اجتماع وغیرہ نہیں کر سکتے. یہ پاکستان ہے جس میں دعوت اسلامی الحمدللہ جہاں چاہے نیکی کی دعوت دیتی ہے، کون روکتا ہے ہم کو؟ کہاں یہ چوکوں پہ روڈوں پہ ہم نے ماشاءاللہ نیکی کی دعوتیں دی. ارے یہاں تک کہ مارشاء اللہ جب آئے فوج، جو سب کو مطلب فوج ڈر کے مارے سب بھاگ جاتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی والوں کی فوجی بھی نہیں روکتے تھے. یہ فوجی بھی سمجھتے کہ ہم کو امن قائم کرنا ہے، اور یہ لوگ نہ پتھر اٹھاتے ہیں، نہ اسلحہ دکھاتے ہیں، نہ دھمکیاں دیتے ہیں، نہ ہڑتال کی کال دیتے ہیں. یہ بیچارے کچھ نہیں کرتے تو بولتے ہیں نماز پڑھو، تو اب ان کو بھی روکیں گے تو ہم پھر کس کو نہیں روکیں گے؟ آخر کچھ تو ایسے ہو جن کو نہ روکا جائے. تو چونکہ ہماری پاک فوج جو ہے یہ بھی ظاہر مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کی فوج ہے، اگرچہ اس میں بعض غیر مسلم بھی ہیں، تو لیکن غالب اکثریت الحمدللہ اس میں مسلمان کی ہے، عاشقان رسول کی ہے. تو یوں ہم کو پاک فوج نے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اس کا سکہ ساری دنیا پہ جمع رہے کہ اس پاک فوج نے ہمارے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی، یہ میں کہہ سکتا ہوں. حالانکہ ان دنوں جب یہ دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا نا تو ماشاءاللہ لگ گیا تھا، اور ہم ان دنوں اتفاق سے یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان دنوں مارشل لا تھا اور ہم لوگ اٹھے تھے دعوت اسلامی لے کر، یہ ایک اتفاق ہے. تو ساری سیاسی سرگرمیاں بینڈ ہو گئی تھی، سیاسی لوگ سب فارغ ہو گئے تھے. تو جب ہی ہم نے کام شروع کیا تو ان میں سے بھی جن کے مقدر میں تھا، وہ اس وقت عام طور پہ میں ہی بیان کرتا تھا، تو ہمارے بیانات میں وہ آتے تھے. مدنی قافلہ تو اس وقت وہ نہیں تھی اصطلاح، بس وہ جمع کرتا تھا چھٹی کے دن اسلامی بھائیوں کو، ہم 150, 80, 70 جمع ہو کر نکلتے تھے بس میں. وہ ادھر ملیر چلے گئے تو لانڈی چلے گئے، کورنگی چلے گئے تو اورنگی ٹاؤن چلے گئے، تو یہاں ہمارے اجتماع ہوتے. اور پھر آہستہ آہستہ مبلغین پروڈکشن بھی شروع ہو گیا، دوسرے شہروں میں بھی ہم نے جانا شروع کر دیا. تو الحمدللہ ہم کو، مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ہم کو فوجیوں نے اجتماع کرنے سے روکا اور بھگایا ہو، میں یاد نہیں آ رہا مجھے. اتنا بیچاروں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، جنہوں نے ہمارے ساتھ پولیس والوں نے، فوجیوں نے، پولیس والوں نے بھی تعاون کیا. ایسے ایسے مواقع ہوتے تھے کہ جیسے 144 لگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور این او سی نہیں ملتی تھی، قانونی این او سی ہم کو اجتماع کی نہیں ملتی تھی، لیکن ماشاءاللہ عاشقان رسول پولیس والے، جو عاشقان رسول ہوتے تھے، یہ ہم کو بولتے تھے کہ مولانا ہم بیٹھے نا، ہم مجبور ہیں، ہم آپ کو این او سی نہیں دے سکتے، تحریری ہم بیٹھے، آپ کون سا برا کام کرتے ہیں، ہماری بھلائی کا تو کام کر رہے ہیں. یعنی ہم کو یہ بولتے تھے کہ تم کرو. یعنی بڑے اجتماع کورنگی میں کیے، وہاں کے جو فوجی متعین ہوتے تھے نا، وہاں بڑے بڑے افسر، وہ آ کر ہم لوگوں سے، مجھے یاد پڑتا ہے، ملتے تھے اور مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر پہنچاتے تھے ان کی جو وہ. تو آخر دیکھو عاشقان رسول کہاں نہیں، مسلمان کہاں نہیں. تو یہ اہل ایمان کا ملک ہے پاکستان، عاشقان رسول کا ملک ہے. اس میں اللہ کی رحمت سے ہم کو بہت آزادی ہے، بہت آزادی ہے. باقی تو دنیا کے کسی اور ملک میں ہم اتنا کام تھوڑی کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں پھر بھی، جہاں جتنا ممکن ہو وہاں کوششیں جاری ہیں، کام ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ وطن عزیز، یقین مانے کہ میرے قلبی جذبات ہیں کہ یہ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہماری اس نعمت کی حفاظت کرے، اور اللہ کرے کہ اس کو کبھی بھی کوئی آنچ نہ آئے اور دشمن اس کو ہڑپ نہ کر جائے. دشمن اس پر میلی نگاہیں گاڑے ہوئے، لیکن انشاءاللہ ناکام ہوگا، وہ برباد ہوگا انشاءاللہ. جو آنکھ اٹھے گی پھوٹ جائے گی، جو ہاتھ اٹھے گا ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ. میرا وطن عزیز بس سلامت رہے انشاءاللہ، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. بے شک کل چلو، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، کل ہم انشاءاللہ اللہ کی نعمت ملنے کے شکرانے میں، پاکستان ملنے کے شکرانے میں روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. چلو بھائی سحری کا انتظام کر لو انشاءاللہ، تو کل روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور روزہ رکھ کر ہم جشن آزادی منائیں گے انشاءاللہ.
کتنے اسلامی،
اور اس کی مزید نیت یہ کریں گے، مزید نیت یہ کریں گے کہ ہمیں آزادی دلانے کے لیے جن عاشقان رسول نے قربانیاں دی اور جامع شہادت نوش کیا، بہت مسلمان شہید ہوئے اس میں. تو ہم خود لٹ کر آئے، ہمارا مطلب جب یہ سفر ہوا ہے تو ہم کو بھی بہت لوٹا ہے لوٹنے والوں نے. تو یعنی میں تو پیدا نہیں ہوتا، ہمارے بڑے بوڑھے قصے سناتے تھے کہ اس طرح ہم لوگ بچ کے نکلے.
بابا کل پیر شریف بھی ہے،
پیر شریف سنت روزہ، اور تو ہم مطلب شہدائے جشن آزادی، شہدائے آزادی یا شہدائے پاکستان، ہم ان کی بھی نیت کر لیتے ہیں. اور جو مطلب عاشقان رسول جنہوں نے یہ تحریک چلائی، اب وہ بھی دنیا میں شاید ہی کوئی رہا ہوگا زندہ، اکا دکا ہی ہوگا، سب تقریباً فوت ہو گئے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کچھ زندہ بھی ہوں گے. تو جو زندہ ہیں وہ بھی، جو وفات پا گئے وہ بھی، ہم ان سب کے ہی سالے ثواب کی نیت کر لیتے ہیں کل کے روزے کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک جشن آزادی منانے کا طریقہ ہے جو دعوت اسلامی سے سیکھو، عاشقان رسول کی سنت و بری مدنی تحریک سے سیکھو کہ جشن آزادی کس طرح منایا جاتا ہے. اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کے جشن آزادی منایا جاتا ہے، نہ کہ اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب کو ناراض کر کے منایا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی
یہ سوال ہے کہ
بھائیو فرمائش ہو رہی ہے کہ آج ہماری وطنی سبزی سہری میں بھنڈی کھلائی ہے.
سبحان اللہ.
ابھی اتنی بھنڈی لائیں گے کیسے, دیکھیں بھرنے کی اور ان کو کھلائیں گے کیسے پکا کے.
پکے گی تو صحیح.
یعنی بھنڈی کھاؤ گے نا, ویسے بھنڈی کے بڑے فوائد ہیں. جس کو جوڑوں میں درد ہو نا, وہ اگر تین بھنڈی رات کو بھگو لے, آٹھ دس گھنٹے تک اس کو پانی میں بھگوئے رہے, مگر معاف کیجئے وہ بھنڈی کو لمبائی میں چیر کے سر سمیت, نہ سر کاٹنا ہے نہ دم کاٹنی ہے, جب پکائیں تب بھی سر اور دم نہیں کاٹنی, اتنا ظلم کرتے ہو میری قومی سبزی پر. سر کاٹ کے پھینک دیتے ہیں اس کی اور دم بھی کاٹ دیتے ہیں, یہ سب کھایا جاتا ہے. ہوٹل والے نہیں پھینکتے, وہ پکا کے کھلاتے ہیں, ہم لوگ پھینک دیتے ہیں. تو اس کو سر سمیت دم کہ تھوڑے سے نیچے تک تاکہ یہ دو پیس الگ نہ ہو جائیں, تو اس کو چیر لیں, تین بھنڈی چیر لیں اور اس کو پانی کے پیالے میں, گلاس میں, کٹورے میں اس کو بھگو لیں. فریج میں نہیں رکھنا ہے, باہر رکھنا ہے. آٹھ سے دس گھنٹے یہ رہے اس میں پانی میں, پھر نہار منہ ناشتے میں, یا روزہ ہے تو افطار میں خالی پیٹ اس کو اچھی طرح نچوڑنا ہے. ایک ایک بھنڈی کو پکڑ کے نچوڑیں گے تو چکنا لیس دار مادہ پانی میں گرے گا, یہ جتنا نکل سکتا ہے اتنا نکال لیں. یہ پانی پی جائیں انشاءاللہ عزوجل گھٹنوں کے درد میں, جوڑوں کے درد میں آپ کو فائدہ ہوگا. یہ جب پہلی بار میں نے ایک بھنڈی کا بتایا تھا, مجھے کسی نے بتایا تھا یا کہیں پڑھا تھا, تو ایک مدنی باہر آئی تھی کہ کسی استانی بہن جو بیچاری چلنے پھرنے سے بھی رہ گئی تھی, بڑا مشکل سے چلا جاتا, سیڑھی اترنے سے رہ گئی تھی, تو پھر اس نے تین تین بھنڈیاں اس طرح پینا شروع کی اور وہ چلتی پھرتی ہو گئی. یہ مدنی بار مدنی چینل پر سنائی گئی تھی. تو تین بھنڈی یہ ہے میرے وطن عزیز کی وطنی بھنڈی. اب بولو میرا وطن عزیز کیسا ہے؟ پہاڑ, آبشار, سبزہ زار, اس میں کتنا ماشاءاللہ اور کتنے معدنی آتے ہیں, اور اس میں چار موسم جو ہے نا, سردی, گرمی, بہار, خزاں, یہ دنیا میں کم ملک ہوں گے شاید جن میں یہ چاروں موسم آتے ہوں. اب لندن لندن کرتے ہو نا, ایک موسم رہتا ہوں اور ٹھنڈ میں ٹھٹرتے رہو, سنا ہوا اے سی ہی نہیں ہے, گرمی آتی نہیں ہے. اچھا وہاں سورج بھی نہیں نکلتا ہے, کبھی سورج نکل جائے نا تو جیسے کوئی جشن عید ہے, آج وہ آج سورج نکلا ہے, مزہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ تو پاکستان پاکستان ہے, اس سے وفا کرو, اس کے وفادار رہو, اس سے محبت کرو. میرا وطن میرا وطن, اس کو بدنامی کا داغ نہیں ڈالا کرو. پاکستانی ایسے ہوتے ہیں, پاکستانی ایسے ہوتے ہیں. ارے اللہ کے بندے, پاکستانی نے اگر کوئی جرم کیا تو پاکستان میں اولیاء کرام نہیں ہے, یہ نظر نہیں آئے؟ اتنے تو مزار آتے ہیں. پاکستانی ایسے ہوتے ہیں تو پاکستانی اولیاء کا کیا کریں گے؟ داتا داتا حضور کہاں ہے؟ پاکستان میں تو ہے. خواجہ فرید پاک پتن شریف پاکستان میں تو ہے. امام بڑی سرکار کہاں ہے؟ پاکستان میں تو ہے. تو اتنے تو پاکستانی اولیاء کرام ہیں, پھر ہی تم کو پاکستانی برے لگتے ہیں. علماء اہل سنت کتنے ہیں عاشقان رسول, ایک سے ایک علماء, کیا یہ سب برے؟ نعوذ باللہ. تو ہر پاکستانی برا نہیں, تو اب یہ کہ دیکھو اتنا بڑا بنگلہ ہے, ویلا ہے خوبصورت, تو اس میں لیٹرین تو ہوتا ہے نا, واش روم, تو اب یہ اتنا بڑا ملک ہے تو گندے لوگ بھی ہیں اس میں, اچھے لوگ بھی ہیں. تو جو گندے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں وہ بھی اچھے ہو جائیں, ہم بھی اچھے ہو جائیں, ہم سب اچھے اور نیک پرہیزگار ہو جائیں. تو اس لیے اپنے وطن کی برائی نہ کیا کریں, دنیا میں کہیں بھی رہے اپنے وطن کا نام روشن کریں, کرپشن سے بچیں, کسی کی دل آزاری نہیں کریں, غیر مسلم سے بھی دھوکہ نہیں کریں, ان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں, ان کو بلا وجہ مار پیٹ کرنا, لوٹنا, ان کی چوری کرنا, ان کا چھین لینا, یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. غیر مسلم کو بھی ہم اس طرح نہیں ستاتے, ہمارا اسلام یہ تھوڑی تربیت دیتا ہے کہ ان کو مارو, جدھر بھی ملے ان کو کاٹ دو, فائر کر دو, نہیں نہیں, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. مسلمان کو یہ کام نہیں کر رہا ہوتا. تو آپ جہاں بھی رہیں, آپ آپ کے وطن کا نام روشن کرے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے, ہم راحت پہنچانے والے لوگ ہیں, ہم محبت کے جام تقسیم کرنے والے ہیں, نفرتیں مٹانے والے. البتہ جہاں جہاں حکم شریعت ہے اس کی پاسداری کرنی ہے. غیر مسلموں کے اپنے حقوق ہیں, مسلمانوں کے ساتھ مسلمان کے اپنے حقوق ہیں, ان کو بھی پیش نظر رکھنا. تو بہرحال یہ کہ آپ جہاں بھی رہیں کسی کی دل آزاری نہیں کریں, ایزا نہ دیں, لوٹ کسوٹ سے بچیں, کرپشن نہ کریں, دھوکہ نہ دیں, رشوت کا لین دین نہ کریں. آپ اپنے مطلب وطن کا نام روشن کریں, کسی کو پتا چلے کہ یار یہ اچھا ٹیکسی ڈرائیور ہے, اچھا $100,000 پیسنجر بھول گیا, اچھا اب وہ جا کر $100,000 جمع کروا دیے تھانے میں, اعلان ہو گیا کہ بھائی $100,000 ٹیکسی میں ملے, کوئی پیسنجر آ کر نشانی بتا کر لے جائے $100,000. مثال کے طور پہ بہت بڑا فگر ہے, اس طرح کوئی تھیلی میں لے کر نکلے نہیں شاید, سپوز کرو کہ نکلا اور یہ ہوا, تو جب مالک آ گیا آپ نے کیا بولنا ہے, Who are you? I am پاکستانی مسلم, I am پاکستانی مسلم, تو پھر نام روشن ہوا. یہ نہیں کہ جیب کاٹنے سے کسی کی پاکستان کا نام روشن ہوا. تو جہاں آپ اچھا کارنامہ ہو نا, آپ اپنا شو کریں گے, آپ کون ہیں, بلا جی جب شو کریں کہ آپ کون ہیں.
آپ سے ایک سوال عرض کروں, کیا دنیا بھر میں پاکستانی ہی دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں؟ تو میں آپ سے مدنی التجا یہ کروں گا کہ دنیا میں کیا کسی, کیونکہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے, یو کے سے تعلق رکھنے والے, برٹین, امریکن اور دنیا کے کئی افریقن, دنیا کے کئی ایسے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں عاشقان رسول جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ایک بانی دعوت اسلامی اور ایک آپ جو ہیں, کہ آپ دعوت اسلامی والا دنیا کے کسی ملک سے بھی تعلق رکھتا ہو, جب دعوت اسلامی سے وہ وابستہ ہوتا ہے تو کیا اس کی مزید کوئی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں؟ تو مسلمان تو ذمہ داری ہیں, لیکن کیا دعوت اسلامی والا بننے سے بھی کوئی مزید اس کی ذمہ داریاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ بڑھتی ہیں؟
جس طرح پاکستانی مسلمان, اب چونکہ جشن آزادی ہے تو میں نام لے رہا ہوں اپنے ملک کا, لیکن بیسیکلی ہم ہیں تو مسلمان نا, دنیا میں کہیں بھی رہیں ہم ہیں مسلمان. تو جو میں نے یہ اصول عرض کیے, جو مدنی پھول پیش کیے, وہ تو یوں ہر مسلمان کے لیے وہ عمل کرنا ہے اس کو, تو خصوصاً دعوت اسلامی والے دنیا میں کہیں بھی ہوں, وہ امریکہ میں ہوں, افریقہ میں ہوں, وہ یو کے میں ہوں, لندن میں ہوں, جہاں کہیں ہوں, ان سب کو اسلام کہ اس اصول کے تحت کہ کسی کو بھی بلا وجہ مارنا نہیں ہے, ستانا نہیں ہے, کسی سے بھی دھوکہ نہیں کرنا, چاہے وہ مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو, اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا. دھوکہ میننگ فراڈ نہیں کرنا ہے, فراڈ یہ گناہ ہے چاہے ہم کسی کے ساتھ بھی کریں, ٹھیک ہے نا. اور کہیں بھی مطلب یعنی کہ کسی بھی ملک کے انٹرنل جو معاملات ہوتے ہیں ان میں انٹرفیئر نہیں کرنا ہے, اپنے کام سے کام کرنا ہے, دین کی خدمت بجا لانی ہے, اور مسلمانوں کے نام پر دھبا نہیں بٹھانا کہ مسلمان کرپٹڈ ہوتا ہے, مسلمان فائر کر دیتا ہے, مسلمان دکان کو یا مکان کو لوٹ لیتا ہے, مسلمان وہ فائر کرتا ہے, آگ لگاتا ہے جیسے وغیرہ وغیرہ. مسلمان جو ہے دنیا میں جہاں بھی ہے, خصوصاً دعوت اسلامی والے, تو دعوت اسلامی تو ویسے ہی ایک پیس فل تنظیم ہے الحمدللہ, اور یہ کہیں بھی شکایت آپ کو نہیں ملے گی. کوئی اکا دکا کوئی ایسا کام کر دیتا ہے تو وہ شخص یہ کہیں گے کہ وہ دعوت اسلامی کا کوئی پکا آدمی نہیں ہے. ظاہر کروڑوں مسلمان جس تحریک سے محبت کرتے ہوں تو ان میں اب بعض تو ہوتے ہی ہیں نا, پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہیں. تو جو بھی واقعی یعنی پرفیکٹ دعوت اسلامی والا ہوگا نا, وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے اسلام بدنام ہو, جس سے مسلمان کا نام خراب ہو. وہ کہیں بھی دنیا میں رہے گا وہ بالکل یعنی کہ ایک اچھا مسلمان بن کر رہے گا, اور کسی بھی انسان کو بلا اجازت شرعی وہ کبھی بھی ایزا نہیں دے گا, تکلیف نہیں دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ سوال ہے کہ اگر ہم مسواک جو ہے جس درخت سے اتارنی ہے تو جس شخص کا وہ درخت ہے اس سے ان سے اجازت لینی ضروری ہے کہ ویسے اتار لینی چاہیے؟
مسواک درخت میں اگتی ہے یا جڑ اس کی ہوتی ہے اندر میں زمین کی؟ مسواک تو جڑ سے بنتی ہے, شاخ سے بعض بناتے ہیں لیکن وہ مسوڑے چھیل دے گی, اس کے ریشے سے ہی نہیں بنتے. اب کسی درخت کے بنتے ہیں اور ریشے تو مجھے کہہ نہیں سکتا میں, دیکھیے میں شاخوں کی مسواک ہیں, اپنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو بطور مسواک استعمال کی جائے. نیم کی شاخ سے بنتی ہے. اچھا واللہ اعلم بنتی ہوگی مگر ریشے ہوئی ملائم. تو چلو اگر ہے بھی کسی شاخ کی بنتی بھی ہو تو جس اگر کسی کی مل کے یہ درخت تو ظاہر ہے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر تو اس کو نہیں توڑ سکتے, اس کی شاخ اجازت لینی پڑے گی. پھر اجازت بھی لینے کی صورت یہ بھی ایک ہے تو سوال کہ آیا یہ آپ کے تعلقات اس سے کیسے ہیں, یہ ذلت پر بھی پیش ہو سکتا ہے. آپ نے بولا میں اس سے مسواک توڑ لوں تو اگر اس نے بولا تو مولانا آگے آگے پھر عزت کیا رہے گی آپ کی, درخت کا شو خراب ہوگا. تو اس لیے وہ اجازت بھی سوچ سمجھ کر مانگی. اپنا مطلب دوست ہے اور دونوں میں ایک دوسرے میں یہ ترکیب ہے ایک دوسرے کی چیز لینے کی, تو وہاں تو بازار تو جب بغیر بولے بھی لینے کی بات صورتوں میں اجازت ہوتی ہے بعض چیزوں کی ہر چیز کی نہیں, تو اس میں مسواک توڑ لی تب بھی ٹھیک ہے. لیکن ایسی آپس میں بے تکلفی اور دوستی ہو, یہاں تو مطلب جب بھی مطلب ہوتا ہے تو بولتا میرا دوست ہے, تو ایسے تھوڑی دوست ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آہ بھائی کیا ہوا وطنی سبزی کا؟
کوشش جاری ہو.
الحمدللہ ہماری تو آج وطنی سبزی ہوگی سحری میں, بس سب کو پوری نہیں ہو سکے گی, وہ ہماری ہوگی انشاءاللہ.
سید اکثر بات کر رہا ہوں ماجد سعید آباد سے. بابا جان اگر میرے پاس پیسے ہوں انہی پیسوں کا حج میں بھی کر سکتا ہوں, میں اپنی جگہ اپنے ماں باپ کو انہی پیسے حج کرا دوں تو مجھے بھی حج کا ثواب ملے گا یا نہیں؟
ماشاءاللہ ماں باپ کی محبت بہت 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 اچھی ہے, ہونی بھی چاہیے, لیکن جہاں فرض کا معاملہ ہے نا وہاں پھر تھوڑا احکام اور ہوتے ہیں. تو اب اگر آپ پر حج فرض ہے اور رقم اتنی ہی ہے کہ آپ خود حج کر سکتے ہیں تو پھر اپنا حج فرض ادا کرنا ہوگا, چاہے ماں باپ اجازت نہ بھی دیں تب بھی کرنا ہوگا. ان پیسوں سے ماں باپ کو حج کروا کر خود کو محروم نہیں کر سکیں گے. البتہ نفل حج میں تو واقعی یہ نہیں کہ بے شک آپ ماں باپ کو حج کروائیں, بلکہ اگر خود بھی کریں تو ماں باپ کی طرف سے حج کریں گے تو خود آپ کو 10 حج کا ثواب ملے گا, فضیلت ثواب بڑھ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا کے 3-4 سوال وہ بھی شارٹ شارٹ, بالکل بالکل شارٹ شارٹ,
3-4.
اچھا ایسا نہیں, تھوڑا بالکل شارٹ شارٹ ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی کے انتقال کے
نہیں, ہاں نہیں صحیح تو ہے, 3-4 تو ایک بچے گا نا.
یہ نعمان بھٹی ہیں, کسی کے انتقال کے 3 دن بعد عزیز سے
نکلیں گے کیسے یار؟
نعمان بھٹی ہیں.
آپ یہ کہ ہمارے اوپر کی سب بھی ہے ڈسٹربینس,
آپ تو یہ بس
یہ لگتا ہے
تو آپ جو ہے نا وہ 3 بھی اور 4 بھی 7 ہو جاتے ہیں. تو نعمان بھٹی ہیں, کسی کے انتقال کے 3 دن بعد عزیز سے کن شرعی الفاظ سے تعزیت کی جائے؟
3 دن کے بعد جو ہے نا, یعنی کہ 3 دن کے اندر اندر تعزیت کی جائے اور بلا عذر تاخیر نہ کی جائے اس میں. جو دوسرے ملک میں ہے یا دور ہے یا پتہ ہی بعد میں چلا تو وہ جب پتہ چلا تعزیت کر لی وہ الگ بات ہے. وہ تعزیت کے الفاظ جو ہے نا وہ اگر صدمہ ہوا ہے تو کہہ دے کہ مجھے افسوس ہوا صدمہ ہوا, نہیں ہوا افسوس تو پھر کہے گا مجھے افسوس ہوا تو جھوٹ ہو جائے گا. تو اب مستحب یہ کہ میت کے تمام اقارب سے تعزیت کریں. یہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اس سے تعزیت کی جاتی ہے, اس کو کافی سمجھتے ہیں, لیکن تعزیت یہ سنت ہے. تو مستحب ہے, تو مستحب یہ کہ میت کے تمام اقارب جو بھی قریب کے ہوں, جیسے باپ ہے تو بیٹے ہیں بھائی ہیں, تو ایک ایک سے تعزیت کریں. تو چھوٹے بڑے مرد و عورت سب کو, مگر عورت کو اس کے محارم ہی تعزیت کریں, جو محرم ہے وہ تعزیت کریں. تعزیت میں یہ کہے اللہ تعالی میت کی مغفرت فرمائے اور اس کو اپنی رحمت میں ڈھانکے اور تم کو صبر روزی کرے اور اس مصیبت پر ثواب عطا فرمائے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لفظوں سے تعزیت فرمائی. للہ ما خذا و اعطا وکل شیئن عندہ بی اجل مسمی, یعنی خدا ہی کا ہے جو اس نے لیا دیا اور اس کے نزدیک ہر چیز کی ایک میعاد مقرر کے ساتھ ہے. ہر چیز ایک میعاد مقرر کے ساتھ ہے. میعاد بنے ٹائم پیریڈ, ایک مدت. تو یہ الفاظ بھی ہیں, اگر اس یعنی آپ ظاہر ہے کہ وہ بے آئینی الفاظ تو یاد رہنا مشکل, تو اسی طرح کا مضمون ہو تعزیت میں. یا زمین و آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں, میں نے بہت زیادہ مبالغے کیے جاتے ہیں, اور بعض اوقات نعوذ باللہ تعزیت کرنے والا بھی کفر بک دیتا ہے. جیسے کہ آپ تو اجڑ گئے, اجڑ جوان بیٹا چلا گیا. سچ کہوں تو اللہ تعالی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس جوان کو لے کر آپ کے گھر کو اجاڑنا نہیں چاہیے. تو یہ کہنے والا تو کافر ہو گیا, اسلام سے خارج ہو گیا, اس کا اپنا نکاح بھی ٹوٹ گیا اگر تھا تو. اب اگر کسی نے ہاں میں ہاں کی سمجھنے کے باوجود, ایبسنٹ مائنڈ نہیں تھا, سمجھ رہا تھا, اس نے یا سر ہلا رہا ہے ہاں ہاں میں, تو یہ بھی گیا, اس کا بھی ایمان نکل گیا. تو اس طرح کی تعزیتیں بھی ہوتی ہیں جو حقیقت میں تعزیتیں نہیں ہیں بلکہ اپنے ایمان کو برباد کرنے والی حرکتیں ہیں. تعزیت میں بس وہی کہ اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت کرے, ان کی قبر کو روشن کرے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, آپ سب کو صبر عطا کرے. اب صبر روزی کرے, یہ الفاظ ہے عوام کے لیے, یہ شاید وہ بولیں گے روزی میں برکت یا کچھ یہ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرے, تو آج کے انداز میں یہ ہوتا ہے روزی کرے بولا نہیں جاتا, پرانی اردو میں یہ الفاظ ہیں. تو اس طرح کے الفاظ. پھر یہ کہ آپ صبر کیجئے گا, اسال ثواب کریں آپ. اگر کوئی مالدار ہے تو خاص کر یہ آپ کو مدنی پھول دیتا ہوں کہ اگر آپ جانتے کہ بہت مالدار آدمی ہے, اس کے یہاں میت ہوئی ہے, تو آپ اس کو یہ بھی مشورہ دیں کہ آپ اپنے مرحوم عزیز کے اسال ثواب کے لیے مسجد بنا دینا, آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا, مرحوم کا بھی بیڑا پار ہوگا. تو ایسے موقع پر دل تھوڑا نرم پڑ جاتا ہے, جذبہ ہوتا ہے. تو اگر اس میں تھوڑا یہ مشورے دیں گے نا تو ہو سکتا ہے یہ مسجد بنا دے. تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کا بھی بھلا ہے, آپ کا تو بھلا ہی بھلا ہے, بنائے کہ نہ بنائے, اچھا مشورہ آپ نے دیا, یہ تو کار ثواب ہے, ثواب کی نیت سے دیا. تو پھر اس کو اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بنا دے گا تو پھر اس کو وہ ہے نا یاد دہانی بھی کرواتا رہے, کیا ہوا کہاں پلاٹ لیا, اگر تعلقات کے حساب سے. تو یا اپنی مجلس خدام المساجد کی ترکیب سے بھی یہ ہو سکتا ہے کام کہ ایسوں سے تعزیت کرنے جائیں تو ان کو مسجد کا مشورہ دیں یا یہ بتا دیں کہ ہمارے پاس پلاٹ تو ہے فلاں جگہ پر آپ بنا دو اس پر وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے کتابیں تقسیم کرنے کا مشورہ دیں اگر ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ خرچہ کر سکتا ہے تو اس کو یوں بھلے بول سکتے ہیں آپ کہ فیضان سنت تقسیم کر دیں اسال ثواب کے لیے, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب تقسیم کر دیں, نماز کے احکام تقسیم کر دیں, اس طرح کی کتابوں کا بھی اس کو مشورہ دیا جا سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کی مان لے تو جتنی بھی تقسیم کرے 100, 50, 500, 1000 تو یہ ایک نیکی کی دعوت عام ہوگی. ذمہ داران کو خاص کر یہ کرنا چاہیے, ان کے تو واسطے بہت بڑھتے نا, ان کو پتہ بھی ہوتا ہوگا کہ یہ کس درجے کا آدمی ہے. مجھے بھی جب پتہ چلتا ہے یہ کوئی صاحب حیثیت ہے تو میں نے کئی بار مسجد کا مشورہ دیا ہے کہ آپ مسجد بنا لیں, اور اکا دکا یاد پڑتا ہے کہ مجھے پیغامات بھی چند بار یاد پڑتا ہے ملے پیغامات کہ یہ مسجد بنائیں گے, انہوں نے کہا مسجد بنا, یا ان کی آوازیں مجھے ملی ہیں کہ آپ نے جو جو مشورے دیے ہیں مسجد بنانے کے, کتابیں تقسیم کرنے کے, تو میں نے نیت کی کہ انشاءاللہ میں یہ کروں گا. تو اس طرح فائدہ ہوتا ہے, دین کی خدمت کا ایک یہ انداز بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ہماری بس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا مدنی قافلے میں سفر کے لیے, ہمارے طلبہ کرام تھے اس میں, ایک تو مظفر گڑھ کے طالب علم ذوالقرنین بےچارے یہ سخت زخمی ہوئے, اور آنکھ کا ڈاکٹروں نے پہلے تو بول دیا کہ یہ گئی ضائع ہو گئی, پھر انہوں نے کچھ اس کی اب ریپیرنگ کی ہے, امید دلائی ہے کہ 6 ہفتے کے بعد یہ اگر ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو جائے, اللہ چاہے تو صحیح ہو جائے, اللہ کرے گا تو صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اور دوسرے ایک طالب علم نارتھ کراچی کے سجاد, اور وہ ذوالقرنین, تو سجاد کے ہاتھ کے شاید ہاتھ ہی کے پنجے کا
پاؤں
کے پنجے, اور پنجہ لکھا تھا اس لیے وہ تو پاؤں کے پنجے کو شدید صدمہ پہنچا, چوٹ آئی, تو کچھ حصہ اس کا ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے جدا کر دیا اور باقی کچھ طلبا کو چھوٹی موٹی چوٹیں آئیں, ان کو دو کو ذرا زیادہ چوٹیں آئیں. تو ہم دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا اجر اپنے کرم کے شائن شان ہم کو ملے, اور یہ سارا ثواب اور جو مجھے اپنی نیکیاں اس سال کریں یہ بھی اس کا ثواب اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, محدثین, مفسرین, تمام بزرگان دین, کل مسلمات و مسلمین, کل مؤمنات مؤمنین, خصوصاً والدین مصطفیٰ, حسنین کریمین, شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, امام اعظم غوث اعظم غریب نواز, امام غزالی اعلی حضرت, صدر شریعت, قطب مدینہ, صدر الافاضل, مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی, حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, خصوصاً تحریک آزادی پاکستان کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی, اور جنہوں نے بھی جو عاشقان رسول شہید ہوئے اور جن عاشقان رسول نے اس کے لیے جد و جہد کی, ان سب کو اس کا ثواب پہنچے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین ہمارے گناہ معاف کر دے, ہم کو گناہوں سے آزادی دے دے. یا اللہ ہمیں برائیوں سے آزادی دے دے. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. ہمارے وطن عزیز کو بھی کرپشن سے آزادی دے دے, رشوتوں سے آزادی دے دے, دھوکہ دہی سے, دہشت گردیوں سے, ڈکیتیوں سے, چوریوں سے ہم کو آزاد کر دے, سنتوں کا پابند کر دے, ہمارا بچہ نمازی ہو جائے, ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. میرے پروردگار ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما, اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا. یا اللہ یہ بس کا جو حادثہ ہوا تھا پرسوں ہمارے مدنی قافلے والوں کا, الہ العالمین ان میں جو زخمی ہوئے, جو خوف و ہراس میں مبتلا ہوئے, خصوصاً ذوالقرنین اور سجاد, ان کو سبھی کو شفا عطا فرما, ان کے زخم دور ہو جائیں, زخم بھر جائیں, زخم مدینہ مل جائیں, ان کے درد ختم ہو جائیں, درد مدینہ سے مشرف ہو جائیں, ان سب کا سفر اور جتنے مدنی قافلے کے مسافر ہیں سبھی کا سفر قبول فرما, اور ہم سب کو بھی اے اللہ مدنی قافلوں کا مسافر بننے کی سعادت نصیب فرما. ہر مہینے 3 دن مدنی قافلوں کا سفر کرنے کی تمام عاشقان رسول کو سعادت بخش دے. یا اللہ ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں, ہمارے قرضدار بارے قرض سے سبکدوش ہوں. الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوں، خوشحالیاں نصیب ہوں، الہ العالمین بے جا مقدمات سے آزادی ملے، جو مظلوم قیدی ہیں انہیں بھی آزادی ملے. پروردگار ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، دنیا جان کے مسلمانوں کو مسلمان، حقیقی مسلمان بن کر جینے کی سعادت بخش. ہر طرح کے کرپشن اور لوٹ مار اور ایزا رسانی اور دل آزاریوں سے محفوظ کر دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر ایک سو مجبور کی.
ہائے بدمست گناہوں میں ہوں بے اہل وطن، ہائے بدمست گناہوں میں ہوں بے اہل وطن.
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
یمی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا تم مدینے میں بلانا اپنا جلوہ بھی
والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار جاری
اے خدا کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ